كتاب الوديعة هي أمانة تركت للحفظ فلا يزمنها المودع إن هلكت أي بلا تعد منه وله حفظها بنفسه وعياله والسفور بها عند عدم النهي والخوف. يرحمك الله. کتاب الودیعات بھائی اس باب میں امانت کے بارے میں آپ کو بتلائیں گے بھائی احکام وغیرہ. ودیعت کسے کہتے ہیں؟ یہ امانت ہے ترکت للحفظ جس کو چھوڑا گیا جائے للحفظ کس لیے؟ حفاظت کے لیے. ایک شخص دوسرے کے پاس کوئی چیز چھوڑتا ہے بطور حفاظت کے یہ امانت. فلا یضمنها المودع بھائی تو یاد رکھیے جو چیز رکھوانے والا ہے وہ مودع کہلاتا ہے دال کے کسرے کے ساتھ اور جس کے پاس رکھوائی جائے وہ چیز امانت وہ کیا کہلاتا ہے؟ مودع دال کے فتحے کے ساتھ بھئی یہ امین ہے امین بھئی اور جو چیز رکھوائی ہے وہ ودیعت کہلاتی ہے تو ودیعت وہ امانت ہے جس کو چھوڑا گیا ہو حفاظت کیلئے کسی کے پاس فلا یضمنها المودع ان ہلکت پس ضامن نہیں ہوگا مودع جس کے امین جو ہے جس کے بعد اب رکھوائی گئی ہے وہ ضامن نہیں ہوگا ان ہلاکت اگر وہ امانت کیا ہو جائے وہ ودیعت اگر ہلاک ہو جائے اے بلا تعد منہ یعنی اس کی طرف سے بغیر تعدی کے اس کی طرف سے کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوئی اور وہ چیز اس کے بعد ہلاک ہو گئی تو اس صورت میں اس پر ضمان کیونکہ امانت کا ضمان نہیں آتا بھئی وَلَهُ حِفْظُهَا بِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ اور اس کے لیے بھئی مودع کے لیے جائز ہے حفاظت کرنا حِفْظُهَا اَيْ حِفْظُ الْوَدِيَعَتِ حفاظت کرے ودیعت کی بِنَفْسِهِ خُد وَعِيَالِهِ اور اپنے اہل و عیال گھر والوں کے ذریعے بیوی بچوں کے ذریعے بھی حفاظت کروا سکتا ہے وَالسُّفُورُ بِهَا اور سفر کرنا اَيْ وَلَهُ السُّفُورُ بِهَا اس کے لئے اس کے ساتھ سفر کرنا بھی جائز ہے عِنْدَ عَدَمِ النَّهِي جبکہ نہیں نہ پائی جائے وَالْخَوْفِ اَيْ عِنْدَ عَدَمِ الْخَوْفِ جب خوف نہ ہو بھئی میں نے آپ کے پاس امانت رکھوائی کوئی چیز اگر میں نے آپ کو سفر سے منع کیا کہ بھئی اس امانت کو ساتھ لے کر سفر پر نہ نکلنا تو آپ کے لئے سفر پر نکلنا جائز نہیں اگر آپ سفر پر لے کر نکلے تو اس صورت میں آپ پر ضمان آئے گا لیکن اگر میں نے منع نہیں کیا تو میری طرف سے کسی قسم کی نہیں پائی جا رہی جب نہیں پائی جا رہی تو اس صورت میں آپ کے لئے اس کو اپنے ساتھ سفر پر لے جانا بھی کہ آپ حفاظت بطور حفاظت کے اپنے ساتھ ہی رکھتے ہیں بھئی ہر وقت سفر میں بھی اپنے ساتھ ہی لے جاتے ہیں تو یہ جائز ہے یہ اسی طرح بھئی جبکہ خوف نہ ہو والا نہ تو پھر بھی سفر پر لے جانا جائز ہے لیکن اگر خوف ہے کہ راستے میں میں یہ لے کر جاؤں گا تو یہ چیز لوٹ لی جائے گی مجھ سے تو اب سفر پر لے جانا اس کے لئے جائز نہیں صورت سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے وَلَهُ السُّفُورُ بِهَا اس کے لئے سفر کرنا بھی جائز ہے بِهَا اَي بِالْوَدِعَاتِ اس ودیعات کے ساتھ عِنْدَ عَدَمِ النَّهِي جبکہ نہیں نہ ہو یعنی منع کرنا نہ ہو کس کی طرف سے مالک کی طرف سے وَالْخَوْفِ وَالْخَوْفِ نہ ہو بھئی سفور کا لفظ استعمال کیا سفر کا لفظ استعمال نہیں کیا کیا وجہ ہے تو اب فرق بتلا رہے ہیں کہتے ہیں السفور بھئی سین سفور سین کے فتحے کے ساتھ نہیں بھئی سفور فعول وزن جو ہے سین کے فتحے کے ساتھ فعول یہ عربی میں مصادر کے لیے نہایت قلیل آیا ہے پورے کلام عرب نے ایک دو لفظ ہیں جو ایک دو مصادر ہیں جو فعول وزن پر آئے ہیں بعض علماء نے بھئی پھر اس میں دو چار کی اور زیادتی کی تو کل پانچ چھ لفظ آئے ہیں جو فعول وزن پر ہیں باقی جو مصادر ہیں وہ فعول ہیں فا کے ضمے کے ساتھ بھئی سمجھ میں آئے اچھا تو فعول وزن پر صرف چند مصادر آئے ہیں چند ایک مثلا قبول ہے ایک قبول آیا ہے اسی طرح ایک وضو آیا ہے بھئی جی اسی طرح بات کہتے ہیں طہور آیا ہے وغیرہ چند ایک ہیں بس بھئی یہ سین کے ضمے کے ساتھ یہاں آپ پڑھنا بھئی تو السفور الخروج بھئی یہاں سے بتلا رہے ہیں آپ کو صاحب شرح وقایا، فرماتے ہیں بھائی ماتن نے سفر کا لفظ نہیں کہا، سفور کا لفظ کہا. وجہ اس کی یہ کہ سفور مصدر ہے اور سفر حاصل بالمصدر ہے. بھائی مصدر اور حاصل بالمصدر میں فرق جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ دیکھو کوئی فعل جو ہے یہ تو مصدر کہلاتا ہے بھائی، مثلا کھانا، پینا، سونا، جاگنا، یہ سارے کیا ہیں؟ مصادر ہیں. بھاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، پڑھنا، لکھنا، اردو میں علامت ہے آخر میں نا آتی ہے بھائی، دیکھو سب لفظوں کے آخر میں نا آ رہا ہے. پڑھنا، لکھنا، سونا، جاگنا، مطالعہ کرنا وغیرہ بھائی، یہ سارے مصادر ہیں. تو یہ مصدر ہے بھائی، جس سمجھ میں ہے. لکھ اور حاصل بالمصدر جو ہے مصدر سے حاصل ہونے والی ہیئت کو کہتے ہیں. جیسے دیکھو ہنسنا، ہنسنا یہ مصدر ہے. اس مصدر، اس فعل، اس ہنسنے کی وجہ سے جو ہیئت حاصل ہوگی وہ حاصل بالمصدر ہے. ہنسنے کی وجہ سے کیا ہیئت حاصل ہوئی؟ ہنسی. تو ہنسی یہ کیا ہے؟ حاصل بالمصدر. دوڑنا مصدر ہے، اس سے جو ہیئت حاصل ہوئی دوڑا تو کیا حاصل ہوئی؟ دوڑ. یہ دوڑ کیا ہے؟ حاصل بالمصدر ہے. سمجھ میں ہے؟ لکھنا یہ کیا ہے؟ مصدر ہے. تو اس سے ہیئت جو حاصل ہوئی لکھائی وہ کیا ہے؟ حاصل بالمصدر ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو مصدر کا یاد رکھو خارج میں وجود نہیں ہوتا. خارج میں جو آپ مثلا دیکھو کھانا، پینا، سونا، جاگنا، آپ کو کبھی خارج میں نظر نہیں آئے گا. آپ کہیں گے بھائی ہمیں تو خارج میں مصدر نظر آتا ہے، سونا بھی نظر آتا ہے، جاگنا بھی نظر آتا ہے. کوئی سو رہا نظر آتا ہے یا نہیں آپ کو؟ تو یہ سونا دیکھ، جاگنا کوئی جاگے تو آپ دیکھ لیتے ہیں بھائی. ہنسنا بھی ہمیں نظر آتا ہے؟ نہیں بھائی. یاد رکھو یہ جو ہمیں دکھائی دیتا ہے یہ مصدر نہیں ہے، یہ حاصل بالمصدر ہے. یہ کیا ہے؟ مصدر. تو ایک فعل ہے، اس فعل کی وجہ سے جو ہیئت حاصل ہوئی وہ ہیئت ہمیں نظر آئی ہے، مصدر خود ہمیں نظر. تو خارج میں ہمیں ہنسنا نہیں نظر آتا، خارج میں ہمیں ہنسی وہ جو ہیئت حاصل ہوئی وہ نظر آتی ہے بھائی. دوڑنا نہیں نظر آتا بلکہ دوڑ نظر آتی ہے بھائی. تو چونکہ سفر حاصل بالمصدر تھا اس لیے اس کو استعمال نہیں کیا، بلکہ کس کو استعمال کیا؟ سفور یعنی مصدر کو. السفور الخروج للسفر، سفور کا سفر کے لیے نکلنے کو کہتے ہیں. والسفور مصدر، سفور مصدر ہے. والسفر سفر فا کے فتحے کے ساتھ ہے. والسفر الحاصل بالمصدر، اور سفر حاصل بالمصدر ہے. فاختار المصدر، تو ماتن نے کس کو اختیار کیا؟ مصدر کو. وَإِن نَهَا عَنِ السَّفَرِ، اور اگر مالک نے روکا تھا سفر سے. او کان الطریق مخوفاً، مخوف مفعول وزن ہے مولانا، سمجھ میں ہے. او کان الطریق مخوفاً، یا راستہ خوفناک تھا. فسافرا، پھر اس مودع نے سفر کیا. فہلك المال، اور تو مال ہلاک ہوا. زمینا، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اگر مالک نے منع کیا تو بھی گیا تو زامن، اگر راستہ خوفناک تھا اور سفر کیا تو بھی زامن. وَلَوْ حَفِظَ بِغَيْرِهِمْ زَمِينَ، جی بھائی میں نے آپ کے پاس امانت رکھوائی تو اس امانت کی حفاظت آپ بھی کر سکتے ہیں، اپنی بیوی کے لیے بھی کروا سکتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے بھی کروا سکتے ہیں، اپنے غلاموں کے لیے بھی کروا سکتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ کسی اور کے پاس رکھوا دیتے ہیں. یہ امانت بھائی میں نے آپ کو دی تھی، آپ نے زید کے پاس آگے رکھوا دی، نہیں بھائی اس صورت میں بھی آپ ضامن ہوں گے بھائی. سمجھ میں آیا؟ کیونکہ میرا اعتماد آپ پر ہے، زید پر میرا اعتماد نہیں ہے بھائی. یہ معنی ولو حافظہ بغیرہم، اور اگر حفاظت کروائے ان کے علاوہ کسی اور کے ذریعے یعنی عیال والوں کے علاوہ. زمینہ، تو اس صورت میں بھی ضامن ہوگا. الا اذا خاف الحرق او الغرق، او ہونا چاہیے بھائی. الا اذا خاف الحرق او الغرق فوضعها. صورت مسئلہ یہ بھائی، ابھی انہوں نے کیا مسئلہ بتلایا آپ کو؟ کہ امانت اگر کسی اہل و عیال کے علاوہ کسی اور کے بعد رکھوا دیتا ہے تو اس صورت میں اس پر زمان آئے، لیکن اگر مجبوری ہو جائے پھر زمان نہیں آئے گا. مثلا کیا بھائی؟ امانت میں نے گھر میں رکھی تھی، اس گھر کو آگ لگ گئی، اب میں فوراً کیا کیا؟ وہ سارا سامان اٹھایا اور پڑوسی کے حوالے کر دیا. کیا کیا بھائی؟ اب تو زمان نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ اگر اس گھر میں پڑا رہتا تو وہ جل جاتا بھائی. رحمک اللہ، تو اس گھر میں رہتا تو کیا تھا، جل جاتا، تو اب مجبوری کی وجہ سے میں نے کس کے حوالے کر دیا، پڑوسی کے حوالے کر دیا. یا ہمارا نا کشتی کے اندر امانت میرے پاس تھی، بھائی اس کشتی میں سفر کر رہا ہوں، کشتی ڈوبنے لگی، غرق ہونے لگی، میں نے وہ سامان اٹھایا، ساتھ والی کشتی میں پھینک دیا، ساتھ والوں کے حوالے کیے کسی کے، بھائی اب بھی مولانا دوسرے کے پاس میں نے رکھوا دی، لیکن زمان نہیں، کیونکہ اب مجبوری تھی، اگر اسی کشتی میں اپنے ساتھ رکھتا تو یہ کیا ہو جاتا، غرق ہو جاتا. لیکن اس صورت میں یاد رکھو، اس مجبوری کے اس بات کے لیے بینہ کا ہونا ضروری ہے بھائی. کیا ہونا، بینہ سے ثابت کرنا پڑے گا کہ گھر جل رہا تھا اس لیے میں نے کیا کیا، بامرے مجبوری دیا یا کشتی ڈوب رہی تھی، تو یہ ضامن ہوگا. الا مگر اس صورت میں ضامن نہیں ہوگا، اذا خاف الحرق، جب اس کو خوف ہوا، مودع کو خوف ہوا، الحرق بھائی جلنے کا، او الغرق یا کس کا، غرق ہونے کا، فوضعها عند جاره، تو اس نے اس ودیعت کو رکھوا دیا اپنے پڑوسی کے پاس، یہ کس صورت میں ہے، جلنے کی صورت میں، او فی فلک آخر، یا دوسری کشتی میں رکھوا دیا، یہ کس صورت میں ہے، غرق کی صورت میں ہے. فإن حبسها، پس اگر روک لیا اس نے، بھائی صورت یہ بھائی، بھائی امین پر زمان نہیں آتا، جس کے بعد امانت رکھوائی جائے، اس کے بعد امانت بغیر تعدی کے ہلاک ہو جائے تو اس پر زمان، لیکن میں نے امانت رکھوائی تھی آپ کے پاس، میں آیا امانت طلب کرنے، لاؤ بھائی آپ میری امانت میرے حوالے کر دو، اب آپ قادر بھی تھے کہ میرے حوالے کر دیں، آپ نے انکار کر دیا، آپ فوراً ضامن ہو گئے، اب ہلاک ہوئی تو آپ پر کیا آئے گا، زمان بھائی، کیونکہ آپ سپرد کرنے پر قادر تھے اور میرے طلب کرنے کے باوجود، مالک کے طلب کرنے کے باوجود آپ نے امانت اس کے سپرد نہیں کی. یا مولانا یہ تو تھا سپرد کرنے سے انکار کیا، دوسرے سرے سے انکار ہی کر دیتا ہے، بھائی آپ نے میرے پاس کوئی امانت رکھوائی ہی نہیں، تو اس صورت میں بھی کیا ہو جائے گا، ضامن ہو جائے گا بھائی، کیا ہو جائے گا، ضامن ہو جائے گا. بعد میں چاہے اقرار بھی کر لیتا ہے، بعد میں بھائی جس نے انکار کیا تھا بھائی وہ تبلیغ میں چلا گیا، بھائی اس نے کیا کی، توبہ وغیرہ کر لی، اب کہتا ہے بھائی میں جاؤں گا تو کیا کروں گا، امانت فوراً واپس کر دوں گا، یا پہلے انکار کیا تھا، پہلے دینے سے انکار کیا تھا، اب کیا کر رہا ہے کہ دے دوں گا، یا پہلے سرے سے انکار کر دیا تھا کہ میرے پاس ہے ہی نہیں، اب کیا کہتا ہے جا کر، اقرار بعد میں کر لیتا ہے، تو نہیں بھائی اس صورت میں زمان نہیں ہٹے گا، جب تک دے نہیں دے گا واپس اس وقت تک زمان ختم نہیں ہوگا. صورت سمجھ میں آگے، یہ معنی فَإِنْ حَبِسَهَا بَعْدَ طَلَبِ رَبِّهَا اَيْ رَبِّ الْوَدِعَةِ، اگر امانت کے امانت والے یعنی امانت کے مالک کے طلب کرنے کے بعد اس نے روک لیا امانت کو، فَإِنْ حَبِسَهَا اگر روک لیا امانت کو، بند کر لیا، بعد طلب ربیہا بعد اس کے کہ امانت والے نے اس کو، امانت کے مالک نے اسے طلب کیا تھا، قادرن علی التسلیم، اس حال میں کہ یہ مودع کیا تھا، سپرد کرنے پر قادر بھی تھا، سمجھ میں آیا، یہ نہیں کہ آپ نے امانت رکھی ہوئی ہے لاہور میں، میں کراچی میں آپ کو کہتا ہوں لاؤ بھائی ابھی میری امانت دو، تو آپ کو قادر ہی نہیں ہے سپرد کرنے پر، اس وقت تو قادر بھی ہو سپرد کرنے پر، ایک صورت، اور جحدہا یا سرے سے کیا کر دیتا ہے امانت کا، انکار کر دیتا ہے، معہو اے مع رب الودیعتی، حاضر امیر کس کو راجے، رب الودیعت، رب الودیعت کے ساتھ انکار کر دیتا ہے کہ، یہ تو بھئی دو صورتیں بنتی ہیں، رب الودیعت کے سامنے انکار کرے گا یا کسی اور کے سامنے، اگر کسی اور کے سامنے انکار کرتا ہے یہ نہیں معتبر، بھئی میری امانت آپ کے پاس ہے، آپ میرے سامنے کہتے ہیں بھائی آپ نے میرے پاس کوئی، میں کہتا ہوں امانت دو، آپ کہتے ہیں میں نے آپ کی کوئی امانت میرے پاس موجود نہیں، یہ انکار یہ معتبر، اب آپ کا زمان آئے گا. لیکن اگر آپ کیا زید کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، زید نے کہا بھائی سنا ہے آپ کے پاس فلاں نے امانت رکھوائی ہے گاڑی، بھائی آپ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ گاڑی تو میری اپنی ہے، اس نے کوئی میرے پاس امانت، تو اس صورت میں آپ کا زمان نہیں آئے گا. بھائی کیوں نہیں آئے گا اس صورت میں زمان، کہتے ہیں بھائی یہ تو آپ بلکہ حفاظت کر رہے ہیں اس امانت کی، کیا کر رہے ہیں حفاظت، کیوں، اس لیے کہ زید کو اگر پتا چلے گا یہ فلاں کی چیز ہے تو وہ اس کو کسی طرح لے جانے کی کوشش کر سکتا ہے، تو اب آپ اس کو کیا بتلانا چاہتے ہیں، یہ فلاں کی نہیں ہے بلکہ میری اپنی ہے. صورت سمجھ میں آگئے؟ تو یہ تو حفاظت والے کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں آپ، لہذا اس صورت میں ضمان نہیں آئے. صورت سمجھ میں آگئے؟ تو او جحدہا، اور اگر انکار کر دیا یا انکار کر دیا ودیعت کا، ما ہو اے ما رب الودیعتی، امانت کے مالک کے ساتھ سامنے، ثم اقر بها، پھر چاہے اس کا اقرار کرے، اے ثم اقر بالودیعتی اولا، پھر بعد میں اقرار کرے یا اقرار نہ کرے، دونوں صورتوں میں کیا ہوگا اس پر؟ بعد میں اقرار بھی کر لے کہ ہاں بھائی میں نے آپ کی امانت میرے پاس موجود ہے، لیکن جب ایک دفعہ انکار کر دیا یا ایک دفعہ اس کے طلب کرنے پر رد کر دیا، تو اس صورت میں اس پر فوراً کیا گیا؟ ضمان. اب بعد میں بھائی مان بھی لیتا ہے، تو جب تک دے گا نہیں اس وقت تک ضمان ہٹے گا نہیں. اَيْ جَحَدَهَا، مَعَ ضمیر کا مرجع بتلا رہے ہیں، مَعَ ہُو سے کیا مراد ہے؟ اَيْ جَحَدَهَا مَعَ رَبِّ الْوَدِيَعَتِ، انکار کرتا ہے ودیعت کے مالک کے ساتھ بھئی، یزمنو تو ضامن ہوگا، سواؤن اقر بها بعد الجحود اولا، برابر ہے کہ اقرار کرے امانت کا انکار کے بعد اولا یا اقرار نہ کرے. وانما قال مع رب الودیعت، بھئی ماتن نے یہ کہہ کیوں لگائی کہ رب المال رب الودیعت کے سامنے کیا کرتا ہے انکار؟ کہتے ہیں لانه ان جحدها مع غیر المالک، اس لیے کہ اگر وہ ودیعت کا انکار کرتا ہے غیر مالک کے علاوہ کے ساتھ، لا یزمنو، اس صورت میں ضامن نہیں ہوگا. لان هذا من باب الحفظ، اس لیے کہ یہ بھی قسم سے ہے حفاظت کے باب میں سے، تو حفاظت کرنا چاہتا ہے کہ کسی اور کی امید تما کوئی اور نہ کرنے لگے اس کو لینے کی. وان جهل المودع الودیعت عند الموت يصير غاصبا، بھائی دیکھو بھائی، ایک شخص نے دوسرے کے پاس امانت رکھوائی بھائی، سمجھے، امانت رکھوا دی اور مر گیا وہ شخص جس نے امانت رکھوائی تھی، اور مودع نے موت کے بعد بھائی وارثوں کو نہیں بتلایا، وارثوں کو، تو کہتے ہیں وہ غاصب بن جائے گا، کیونکہ اب وارثوں بیچاروں کو تو پتا ہی نہیں، اور موت کے بعد بھی وہ نہیں بتا رہا بھائی، سمجھے، اپنے پاس ہی روک کے رکھی ہوئی ہے، تو بس روکتے ہی فوراً وہ کیا ہو جائے گا؟ خود بخود غاصب بن جائے گا بھائی. سمجھ میں آیا؟ لہذا مودع کے مرتے ہی اول فرصت نہیں، فوراً کیا کرے؟ وارثوں کو اطلاع دے بھائی کہ میرے پاس اس نے یہ امانت رکھوائی ہے، یہ بھی ورثے میں شامل ہے یہ چیز. یہ معنی ہے وَإِن جَحَلَ الْمُودَعُ الْوَدِيَعَتَ، اگر مجھول رکھی مودع نے ودیعت کو، عند الموتی، مودع کی موت کے وقت، یسیر و غاصبا، تو کیا بن جائے گا؟ غاصب، تو پھر زمان آئے گا اس پر اگر ہلاک ہو گئی. او خلط بماله حتى لا يتميز، یا ملا دیا اس کو اپنے مال کے ساتھ یہاں تک کہ وہ جدا نہیں ہوتا. اچھا دیکھیے بھائی، یہ کئی صورتیں چل رہی ہیں. پہلی کیا؟ فَإِنْ حَبِسَهَا، پہلی صورت، شرط یہاں سے شروع ہو رہی ہے، سمجھ میں آئے؟ اگر کیا کیا اس کو؟ روک لیا. او جحدہا، یہ کون سی صورت ہے؟ دوسری، انکار کر دیا. آگے آیا، آگے او خلط بماله، یا کیا کیا؟ ملا دیا اپنے مال کے ساتھ، یہ سارا چل رہا ہے. نیچے ایک اور متن آ رہا ہے، اس متن کے آخری لفظ ہے زمینہ. مل گیا بھائی؟ یہ زمینہ جزا ہے اس سارے کی بھائی، ان تمام صورتوں میں کیا ہوگا؟ ضامن ہوگا. میں ساتھ ساتھ بتلاتا جا رہا ہوں بھائی، تو یہ جزا یہ آئے گی بھائی. او خلط بماله، یہ تیسری صورت ہے بھائی، مودع نے کیا کیا؟ میں نے آپ کے پاس اپنی گندم رکھوائی تھی، آپ نے اس گندم کو اپنی گندم کے ساتھ ملا دیا بھائی. بس اپنے مال کے ساتھ ملا دیں چاہے غیر کے مال کے ساتھ، دونوں صورتوں میں واپس ضمان آ جائے گا. کیا آ جائے گا؟ اب اگر وہ گندم ہلاک ہو گئی تو اب آپ یہ نہیں کہیں گے یہ تو امانت تھی. نہیں بھائی، آپ تو اس کو کیا کر چکے تھے؟ اپنے مال کے ساتھ ایسے، لیکن ملانا بھی ایسا ہو کہ پھر جدا نہ ہو سکے. میں نے آپ کے پاس درہم رکھوائے تھے، آپ نے اس کو اپنے دیناروں میں ملا دیا، مکس کر دیا. نہیں بھائی، کوئی حرج نہیں، درہم اور دینار تو آرام سے دوسرے سے جدا ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے ایسے طور پر ملایا کہ جدا کرنا ممکن نہیں، جیسے گندم کو گندم کے ساتھ ملا دیا، اب تو جدا کرنا ممکن ہی نہ رہا. جی یا تو جدا کرنا یا تو ممکن نہ رہے یا ممکن تو ہو لیکن بہت مشکل ہو جائے، تو دونوں صورتوں میں یہی حکم ہے بھائی کہ اس پر ضمان آئے گا. او خالت بمالہ، یا مودع نے ملا دیا بھائی امانت کو بمالہ، کس کے ساتھ؟ اپنے مال کے. حتا لا یتمیز، یہاں تک کہ اب وہ جدا نہیں ہوتا. فانہ ان خالت بخلاف الجنس، اس لیے کہ اگر اس نے ملایا اس کو خلاف جنس کے ساتھ، اسی کی جنس کے ساتھ نہیں ملایا، میں نے گندم رکھوائی تھی آپ نے اس کو اپنی جو کے ساتھ ملا دیا، تو بھی کیا ہوا؟ اب ان کو الگ کرنا مشکل ہے یا آسان ہے؟ مشکل. یا بھائی میں نے اگر گندم رکھوائی تھی آپ نے چنے کے ساتھ مکس کر دی بھائی، اب آسان جدا ہو سکتی ہے؟ بھائی نظر تو آ رہی ہے یہ گندم کا دانا ہے یہ چنے کا دانا ہے، لیکن اب کون اس سارے کو علیحدہ کرے بھائی، تو کیا ہو گیا؟ مشکل ہو گیا. تو خلاف انہ ان خلط بخلاف الجنس، اس لیے کہ اگر اس نے ملا دیا اس کو خلاف جنس کے ساتھ، تو ينقطع حق المالک، تو مالک کا حق کیا ہو جائے گا اس صورت میں؟ منقطع ہو جائے گا. ویجب الزمان، اور زمان واجب ہو جائے گا اتفاقا، بالاتفاق بھائی ہمارے ائمہ ثلاثہ کے نزدیک، تینوں کے نزدیک کیا ہوگا؟ تینوں صورتوں ان میں زمان واجب ہوگا. وقضاء ان خالط بجنس، اور اسی طرح ہے حکام اگر کس کے ساتھ ملا دے اسے کے جنس، یعنی گندم رکھوائی تھی کس کے ساتھ ملا دی؟ گندم کے ساتھ. یا درہم رکھوائے تھے کس کے ساتھ ملا دیے؟ درہم کے ساتھ بھائی، کیونکہ اب تو جدا کرنا ممکن ہی نہ رہا. عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ کس کے نزدیک ہے؟ امام صاحب کے نزدیک. یاد رکھو بھائی مسئلہ سمجھ لیں پہلے بھائی، یہاں عبارت بھائی ہدایہ سے کچھ اور مفہوم ہوتا ہے مسئلہ، اور یہاں عبارت سے کچھ اور مسئلہ مفہوم ہوتا ہے. پہلے ہدایہ والا سمجھ لیں. ہدایہ میں ہے بھائی کہ امام صاحب کے نزدیک اگر اس امانت کو اپنے مال میں ملا دے اس طور پر کہ دونوں کا جدا کرنا ممکن نہ رہے یا مشکل ہو جائے، تو امام صاحب کے نزدیک فوراً دوسرے پر کیا آ جائے گا؟ زمان آ جائے گا. لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ دوسرے کو اختیار ہے امانت، مودیوں کو کیا ہے؟ امانت دینے والے رکھوانے والے کو اختیار ہے، چاہے تو زمان لے لے چاہے تو اس میں شریک ہو جائے. میں نے بھائی آپ کے پاس گندم امانت کے طور پر رکھوائی تھی بھائی 5 من گندم، آپ نے اس کو اپنی گندم کے ساتھ ملا دیا مکس کر دیا بھائی، اب میں مودع، مجھے اختیار ہے. صاحبین فرماتے ہیں امام صاحب کے نزدیک تو کیا مسئلہ تھا؟ آپ کو زمان دینا پڑے گا، اب ان کی قیمت مجھے دیں گے آپ بھائی. لیکن صاحبین فرماتے ہیں اختیار ہے مودع کو، چاہے تو زمان لے لے اور چاہے تو اس گندم میں شریک ہو جائے بھائی. سمجھ میں آیا کیا ہو جائے؟ جتنے بھی گندم ہے اس میں سے اتنا حصہ میرا ہے، سمجھے؟ مطلب 5 من ہی آپ کی تھی، 5 من میری مل گئی ساتھ، تو اب بھائی نصف نصف کے میں حصہ، نصف آپ کی ہوگی گندم اور نصف میں شرکت آ جائے گی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو امام صاحب کے نزدیک صرف کیا لے گا؟ زمان. اور صاحبین کے نزدیک اختیار ہے، چاہے تو شریک ہو جائے اور چاہے تو زمان لے لے، اختیار ہے. صورت سمجھ میں آگئے؟ یہ کس صورت میں ہے؟ اگر اسی کی جنس کے ساتھ ملائے، اگر خلاف جنس کے ساتھ ملائے، وہ تو اوپر بتا دیا بالاتفاق تینوں ائمہ کے نزدیک کیا آئے گا وہاں؟ زمان. لیکن اگر اسی کی جنس کے ساتھ ملائے تو پھر امام صاحب کے نزدیک صرف زمان، اور صاحبین کے نزدیک اختیار، چاہے تو زمان لے اور چاہے تو شریک ہو جائے. اچھا، لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ بھائی فرماتے ہیں کہ پھر یہ اس صورت میں ہے جبکہ دونوں برابر ہوں. دونوں کیا ہوں؟ برابر ہوں. مثلا میری بھی 5 من گندم تھی اور آپ کی بھی کتنی ہے، اور اگر ایک زیادہ ہے اور دوسری کم ہے، تو پھر اس صورت میں وہ کہتے ہیں اکثر کا اعتبار ہوگا بھائی، اور عقل اس کے تابع ہو جائے گی. مثلا میں نے جو گندم رکھوائی تھی وہ 2 من تھی، آپ کی گندم جو تھی وہ 15 من تھی، تو یہ دو من تھوڑے ہیں، 15 من کیا ہیں؟ زیادہ. تو اس صورت میں عقل تابع ہو جائے گی کس کے؟ اکثر کے. تو یہ ساری گندم اب دوسرے کی ہو گئی، جس کی زیادہ تھی اس کی ہو گئی. اور یہ زیادہ کس کی تھی؟ مودع کی یا مودع کی؟ مودع کی زیادہ گندم تھی، 15 من بھائی. تو یہ دو من ساتھ ملے، یہ دو من بھی اس کے ہو گئے، اور یہ آپ اس کو دو من کی قیمت دے گا. یعنی وہ فرماتے ہیں کہ عقل ہونے کی صورت میں زمان آئے گا بھائی، پھر اس صورت میں شرکت نہیں. صورت سمجھیں، اگر برابری ہو تو وہ کیا فرماتے ہیں؟ اختیار ہے، چاہے زمان لے اور چاہے شرکت کرے. اور اگر ایک عقل ہے ایک اکثر ہے، تو اکثر کس کے عقل کس کے تابع ہو جائے گی؟ اکثر کے بھائی. اور صاحب اکثر پر زمان آ جائے گا. کیا آ جائے گا؟ یا یوں اس کا عکس کریں، میری گندم 15 من تھی اور آپ کی گندم کتنی تھی؟ 2 من. اب وہ مکس ہو گئی بھائی، مل گئی، تو اب اکثر کس کا ہے؟ مودیا کا. تو یہ ساری گندم کس کی ہو گئی؟ مودیا، امانت رکھوانے والے کی ہو گئی. اور جس کے پاس امانت رکھوائی تھی اس کو اب زمان دینا، اس کو یہ مودیا اس کو زمان دے گا بھائی، 2 من گندم کی قیمت دے دے گا. صورت سمجھ میں آئی؟ جو کہ امام محمد فرماتے ہیں کمی بیشی کا کوئی اعتبار نہیں ہے. بس بھائی، جب بھی قلیل ہو یا شرکت آئے گی بھائی، کیا ہوگی؟ شرکت ثابت ہو جائے گی بھائی. دیکھیے بھائی، صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وَقَضَىٰ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ، اور اسی طرح ہیں امام بھائی. تو یہ یہاں پر اور طرح ہے مسئلہ، میں نے دونوں بتلا دیے بھائی، وہاں جو ہدایہ کے بھی بتلایا اور یہاں بھی دیکھ لیجئے. وَقَضَىٰ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ، اور اسی طرح ہیں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک بھی، یعنی جیسے امام صاحب کے نزدیک اپنی جنس سے ملا دو تو بھی زمان آتا تھا، اسی طرح امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں بھی کیا آئے گا؟ زمان آئے گا. اِلَّا، مگر اس صورت میں، اذا خالط بما ہوا اکثر منہ، جب اس کو ملا دیا اس کے ساتھ جو اس سے زیادہ ہے، تو یجعل العقل تابعا للاکثر، تو عقل کو تابع بنا دیں گے کس کا؟ اکثر کا. تو صاحب اکثر مالک بن جائے گا، صاحب اکثر، اور وہ زمان دے گا دوسرے کو. لا بما ہوا اقل، نہ کہ اس کے ساتھ جو کہ اقل ہو. دیکھا، یہ ہے اختلاف. کیسے؟ یہاں سے جو مفہوم ہو رہا ہے مسئلہ بھائی، دیکھو یہاں سے یہ مفہوم ہو رہا ہے، عبارت دیکھ پہلے، مسئلہ سمجھ لو، پھر دیکھنا ترجمہ، یہ اسی طرح ہوگا. شرع وقایہ سے یہ مفہوم ہو رہا ہے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ امانت یا تو زیادہ ہوگی یا کیا ہوگی؟ کم ہوگی. اگر بھائی دیکھو، اگر برابر ہے تو ان کے نزدیک حکم اسی طرح ہے، یعنی صرف کیا آئے گا؟ زمان. لیکن اگر امانت ہوئی کم اور اس کو ملایا گیا کس کے ساتھ؟ اکثر کے ساتھ، تو اس صورت میں عقل کس کے تابع ہو جائے گی؟ اکثر کے تابع ہو جائے گی بھائی. کیا ہو جائے گی؟ جب اکثر کے تابع ہوئی تو کیا مطلب؟ مالک کون بن گیا؟ جی مودع بھائی. اکثر امانت عقل تھی، خالط بما ہوا اکثر منہ، کس کے ساتھ ملا دیا؟ اکثر کے ساتھ. معلوم امانت 2 من تھی اور وہ دوسرا آپ کے پاس کتنا تھا؟ مطلب 15 من. اس 2 من کو 15 من کے ساتھ ملا دیا تو کون کس کے تابع ہوا؟ 2 من کس کے تابع ہو گیا؟ 15 من. معلوم ہوا صاحب کثیر کیا بن گیا؟ مالک. اور مالک پر کیا آیا کرتا ہے؟ زمان. تو معلوم ہوا اس پر بھی کیا آئے گا؟ زمان. تو یہ کیا بات ہوئی؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ یہی تو فرما رہے تھے بھائی، اللہ سے پہلے انہوں نے کیا صورت ذکر کی؟ جی اللہ سے پہلے کیا ذکر کیا؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا کیا مسلک ہے؟ وَقَضَىٰ عِنْدَ أَبِي، اسی طرح امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا مسلک ہے کہ اس صورت میں کیا آئے گا؟ زمان آئے گا، اور استثناء میں کیا بتلایا؟ پھر زمان آئے گا. بھائی کوئی فرق ہوا دونوں میں؟ مساوات کی صورت میں بھی یہی تھا اور اکثر کے ساتھ ملا دو پھر بھی یہی حکم ہے. سمجھ میں آیا؟ معلوم ہوا یہاں عبارت کچھ درست نہیں ہے بھائی، عبارت درست نہیں ہے بھائی. ورنہ الا سے ما قبل بھی زمان کا ذکر ہے اور الا کے ما بعد بھی کس کا ذکر ہے؟ ہاں آگے بھی عبارت دیکھ لو ذرا جی بھائی. وہ میں نے ہدایہ کے مسئلہ بتلایا ہے، ہدایہ میں ہے صاحبین کو کیا حاصل ہے؟ اختیار. لیکن اس کتاب سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ جی زمان آئے گا. صورت سمجھ میں آئی؟ میں نے اسی لیے تو پہلے ہدایہ کی بات کی، اس کے بعد اب اس کتاب کی بات کر رہا ہوں. اور اسی طرح امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک، یعنی ان کے نزدیک بھی زمان آئے گا، مگر اس صورت میں جبکہ ملا دے امانت کو اکثر کے ساتھ. تو اس صورت میں عقل، عقل کون ہے؟ امانت، وہ تابع ہو جائے گی اکثر کے. تو یعنی اس صاحب کثیر مالک بن گیا اور دوسرے کو اس کا کیا دے گا؟ زمان. لا بما ہوا عقل، نہ کہ اس چیز کے ساتھ جو عقل ہو. اگر امانت کو کس سے ملا دیا؟ عقل. امانت زیادہ تھی اور دوسرا حصہ کیا تھا؟ عقل. میں نے 15 من گندم دی، آپ نے کتنے کے ساتھ اپنی ملا دی؟ تو اس صورت میں زمان نہیں آئے گا، اس صورت میں زمان نہیں آئے گا. فَإِنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ حَقُّ الْمَالِكِ، اس لیے کہ اس صورت میں مالک کا حق منقطع نہیں ہوگا. بل تثبت الشرکۃ، بلکہ کیا ثابت ہو جائے گی؟ شرکت ثابت ہو جائے گی. عبارت سے کیا مفہوم ہو رہا ہے؟ اگر امانت زیادہ ہوئی اور اس کو کس کے ساتھ ملا دیا؟ عقل کے ساتھ. میں نے 15 من گندم دی تھی، آپ نے اپنی 2 من گندم کے ساتھ ملا دی، تو اس صورت میں عقل اکثر کے تابع نہیں ہوگی، بلکہ اس صورت میں مالک کا حق منقطع ہی. بھائی حق منقطع ہوتا تھا تو زمان آ جاتا تھا، آپ کہہ رہے حق ہی منقطع نہیں، بلکہ اس صورت میں کیا ثابت ہو جائے گی؟ شرکت ثابت ہو جائے گی. کیا ثابت ہو جائے گی؟ معلوم ہوا میں نے امانت دی، اگر وہ امانت تھوڑی تھی جس مال کے ساتھ ملائی گئی وہ زیادہ تھا، تو اس صورت میں دوسرے پر زمان آئے گا. اور اگر امانت زیادہ تھی اور مودا کا حصہ مال تھوڑا تھا، تو اس صورت میں پھر کیا ثابت ہو جائے گی؟ شرکت ثابت ہو جائے گی. صورت سمجھ میں آئے؟ وعند محمد رحمہ اللہ، اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک لا ينقطع حق المالک، مالک کا حق منقطع ہی نہیں ہوتا کسی صورت میں بھی، چاہے برابر ہو چاہے کم زیادہ ہو. بل تثبت الشرکۃ، بلکہ کیا ثابت ہو جاتی ہے؟ شرکت ثابت ہو جاتی ہے. سواء کان اقل او اکثر، برابر ہے کہ ودیعت جو ہے یا وہ دوسرے کا مال جو ہے اقل ہو یا اکثر ہو. او تعد المودع، بھائی یہ چوتھی صورت آئی بھائی. اور اگر یا اگر تعدی کی مودع نے، فلبس ثوبہا، پس اس ودیعت کے کپڑے کو پہن لیا. میں نے آپ کے پاس کپڑا امانت کے طور پر رکھوایا تھا اور آپ نے اس کو کیا کیا؟ پہن لیا، استعمال کر لیا. اور رکیبا دابتہا، یا دابتہا ضمیر یاد رکھو کس کو راجع ہے؟ ودیعت کو. فلبس ثوبہا ای ثوب الودیعت، اور رکیبا دابتہا ای رکیبا دابت الودیعت، بھائی میں نے آپ کے پاس بھائی سواری رکھوائی تھی امانت کے طور پر، آپ نے اس پر سواری کر لی. اور رکیبا دابتہا، یا مودع سوار ہو گیا اس ودیعت کے جانور پر. او انفق بعضہا ثم خلط مثلہ بما بقیا، یا مولانا میں نے آپ کے پاس بھائی 10,000 روپے رکھوائے تھے، آپ نے اس میں سے 1,000 روپے خرچ کر دیے بھائی، اور اس میں اتنے ہی 1,000 پھر اپنی طرف سے بعد میں ملا دیے. کیا کیے؟ ملا دیے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ بھائی دیکھو میں نے آپ کے پاس 10,000 روپے رکھوائے بھائی، سمجھ میں آئے؟ اور جی دراہم کی صورت بنا لو تاکہ ایک جیسے ہوں بھائی، کیونکہ ادھر تو نوٹ مختلف ہو سکتے ہیں، پھر بھی تمیز بعض اوقات ممکن ہے. دراہم بھائی، میں نے آپ کے پاس 10,000 دراہم رکھوائے تھے، آپ کو ایک دن ضرورت پڑ گئی اور دراہم نہیں تھے، آپ نے اسی امانت والوں میں سے 500 دراہم نکالے اور خرچ کر دیے. بعد میں جب آپ کے اپنے دراہم آئے، اب آپ نے کتنے خرچ کیے تھے بھائی؟ 500 تو اپنے 500 دراہم نکالے اور اس امانت میں شامل کر دیے. اب مولانا آپ پر زمان آ گیا. کیوں زمان آیا جی؟ اس لیے کہ آپ نے امانت میں اپنا مال ملا دیا. کیا کر دیا؟ اپنا مال ملا دیا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اوپر یہی بات تو ذکر ہوئی تھی اپنے مال کے ساتھ امانت کو ملانا نہیں بھائی. تو ابھی تو اس نے صرف 500 خرچ کیا تھا, چلو 500 کا اس پر زمان آتا, لیکن باقی 950 تو کیا تھی امانت؟ کتنی امانت تھی؟ 10,000 دراہم. تو باقی تو 9,500 دراہم تو معمون تھے, ابھی بھی امانت ان کا زمان نہیں تھا. لیکن اس کے ساتھ اس نے پھر اپنے 500 ملا دیے, تو پھر خلط مال آیا یا نہیں آیا؟ اور اب جدائی ہو سکتی ہے؟ جدائی نہیں ہو سکتی. تو لہٰذا اب کیا آ جائے گا؟ زمان, جیسے اوپر مثن میں گزرا. یہ مانا او انفق بازہا یا باز الودیعتی, یا مودا نے خرچ کر دیا باز ودیعت کو, ثم خلط مثلہ بما بقیہ, پھر اس نے ملا دیا اسی کے مثل کو, یعنی جتنا خرچ کیا تھا اسی کے مثل کو, بما بقیہ بھائی کس کے ساتھ؟ ما بقیہ کے ساتھ. او حفظ فی دار امر بہ فی غیرہا. یا مولانا بھائی میں نے آپ کے پاس 10,000 دراہم امانت کے طور پر رکھوائے. ادھر دیکھو بھائی, میں نے آپ کے پاس کتنے دراہم رکھوائے؟ 10,000. لیکن میں نے آپ کو کہا بھائی کہ یہ اپنے گلبرگ والی کوٹھی کے اندر یہ مال رکھنا. سمجھ میں آیا؟ ڈیفنس میں جو کوٹھی ہے اس کے اندر نہیں رکھنا. یا چلو بھائی منع نہیں کیا کسی سے, ویسے کہا بھائی اس کوٹھی کے اندر گلبرگ والی کوٹھی میں یہ اپنا مال رکھنا. بھائی آپ نے کیا کیا؟ اپنے اس کوٹھی میں رکھنے کے بجائے دوسری جگہ جو ڈیفنس میں آپ کی کوٹھی ہے اس کے اندر آپ نے رکھ لیا مال. بھائی اپنا بھائی اس صورت میں بھی آپ ضامن ہوں گے بھائی, کیونکہ میں اس مال کے گلبرگ کی کوٹھی میں رکھوانے پر تو راضی ہوں, دوسری جگہ رکھوانے پر راضی بھائی. تو اس سے کیا فرق پڑا؟ کہتے ہیں بھائی علاقے کا فرق ہوتا ہے. ایک علاقہ شریفوں کا محلہ ہے, مال محفوظ ہے. ایک جگہ ہے جہاں چوریاں ڈاکے پڑتے رہتے ہیں, بھائی وہاں پر مال محفوظ نہیں ہے. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ مانا ہے او حافظہ, یا مولانا موتا نے حفاظت کی فی دارن, ایسے گھر کے اندر. بھائی دیکھو دار نکرہ ہے, اس کے بعد فعل آ رہا ہے تو صفت بنے گی. یا حفاظت کی فی دارن, ایسے گھر کے اندر. امیر بھی فی غیرہا, کہ اس کو حکم دیا گیا تھا اس حفاظت کرنے کا اس گھر کے علاوہ میں, کسی اور گھر میں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو بھی کی ہا ضمیر حفظ کو راجے, اور غیرہا کی ہا ضمیر دار کو راجے, کیونکہ دار مؤنث سماعی ہے. ایسے گھر کے اندر کے, اور یا حفاظت کی, اس نے ایسے گھر کے اندر کے حکم کیا گیا تھا اس کو حفاظت کرنے کا اس گھر کے علاوہ میں. زمینہ, تو ان ساری صورتوں میں کیا ہوگا؟ زمین ہوگا. اے حفظ فی دارن فی دارن بھائی, امر المودع بالحفظ فی غیرہا بھائی, یعنی حفاظت کی مال کی ایسے گھر کے اندر کہ حکم دیا تھا مودع نے, حکم دیا تھا حفاظت کرنے کا فی غیرہا اس گھر کے علاوہ میں. فقولہ زمینہ, پس ماتین کا قول زمینہ جو ہے جزاء الشرطی, یہ کیا ہے؟ شرط کی جزا ہے. بھائی کس شرط کی؟ کہتے ہیں وہ قولہ, اور وہ ماتین کا یہ قول ہے. فَإِنْ حَبِسَهَا بھائی, گزشتہ صفحے پر متن آیا تھا یا نہیں بھائی؟ فَإِنْ حَبِسَهَا کی جزا ہے الٰآخرہ. وَإِنْ اِخْتَلَطَتْ بِلَا فِعْلِهِ اشْتَرَكَا وَلَوْ أَزَالَتْ تَعَدِّيَ أَزَالَ زَمَانُهُ. بھائی دیکھو میں نے آپ کے پاس 10,000 دراہم رکھوائے تھے, اور اوپر کیا پڑھا آپ نے مسئلہ کہ اگر مال مودع کس کے ساتھ, ودیعت کس کے ساتھ مل جائے؟ مال مودع کے ساتھ مل جائے اس طور پر کہ جدا نہ ہو سکے یا مشکل ہو جائے جدا کرنا, تو اس پر کیا آیا کرتا ہے؟ زمان. کہتے ہیں لیکن اگر اس کے اپنے فعل کا دخل نہ ہو اور مال مل جائے تو زمان نہیں آئے گا. میں نے آپ کو 10,000 درہم دیے تھے ایک تھیلے کے اندر بھائی, آپ نے ان 10,000 درہم کو کہاں رکھا جی؟ آپ لے گئے اور اس کو اپنے دراہم کی جو بوری تھی اس کے اندر اس تھیلے کو ڈال دیا بھائی, لیکن یہ تھیلا وہاں پھٹ گیا اور درہم کیا ہو گئے؟ مل گئے، مکس ہو گئے، تو اب آپ کے عمل کا دخل ہے ملانے میں؟ جب آپ کے عمل کا دخل نہیں تو اب آپ کا زمان بھی نہیں آئے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ ہاں شاباش. انہوں نے کہا کہ نقدی تو متعین نہیں ہوتے، نقود کیا ہوتے ہیں؟ تعین سے متعین. لیکن وہیں آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ امانت میں اور وکالت میں اور وصیت میں یہ کیا ہو جاتے ہیں؟ متعین ہو جاتے ہیں. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ میں نے آپ کو وکیل بنایا، یہ لو بھائی 10,000 درہم میرے لیے گاڑی لے کر آؤ، اب یہ مولانا متعین ہو گئے. اسی کے ذریعے کیا کرنی پڑے گی آپ کو؟ گاڑی خریدنی پڑے گی. یہ مانا ہے وَإِنِ اخْتَلَطَتْ. اور اگر ودیعت مل گئی بھائی اس کے مال کے ساتھ، بلا فعلہِ، اے بلا فعل المودعی، مودع کے فعل کے بغیر ہی، اشتراکا، تو دونوں کیا ہو جائیں گے؟ اس میں شریک ہو جائیں گے، اب زمان نہیں آئے گا. وَلَوْ أَزَالَ التَّعَدِّي أَزَالَ زَمَانُهُ. اور اگر اس نے اپنی تعدی کو زائل کر دیا تو زمان بھی زائل ہو جائے گا. بھائی دیکھو، آپ نے کوئی زیادتی کی ہے، اس تعدی کو اگر دور کر دیں گے تو زمان بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم. بھائی میں نے آپ کے پاس 10,000 دراہم آپ کو دیے تھے اور کیا کہا تھا یہ کس کوٹھی میں رکھنا؟ گلبرگ والی کوٹھی میں رکھنا، لیکن آپ نے کسی اور کوٹھی میں رکھے تو آپ پر کیا آئے گا؟ زمان. یعنی اگر وہ مال وہاں ہلاک ہو گیا تو آپ کو کیا دینا پڑے گا؟ زمان. لیکن اگر گلبرگ والی کوٹھی میں رکھا اور وہاں ہلاک ہو جائے تو پھر زمان نہیں. تو آپ نے اس مال کو دوسری کوٹھی میں رکھا، اب آپ پر کیا آئے گا؟ اگر مال ہلاک ہوا تو زمان، لیکن آپ نے چند دن ادھر رکھا پھر اٹھا کر واپس کہاں لے آئے؟ گلبرگ والے کوٹھی میں لے آئے. تو آپ مولانا تعدی ختم ہوئی تو زمان بھی ختم، اب آپ پھر یہ مال اب امانت بن گئی، زمان نہیں آئے گا. وَلَوْ أَزَالَ التَّعَدِّي. اور اگر زائل کر دیا بھئی مودع نے تعدی زیادتی کو، زال زمانہ، تو اس کا زمان بھی کیا ہو جائے گا؟ زائل. کیونکہ زمان کی علت کیا تھی؟ تعدی. زمان کی علت کیا تھی؟ تعدی. تو جب تک تعدی ہے زمان ہے، تعدی ختم تو زمان بھی ختم. کما اذا وضع، دیکھیے یہ صورت بتلا رہے ہیں، جیسے کہ اس نے رکھا تھا اس ودیعت کو فی دار اخرى، کس کے اندر؟ دوسرے گھر کے اندر. ثم ردها، پھر اس ودیعت کو واپس لوٹایا، الى دار، اس گھر کی طرف، امر المالک بالحفظ فیها، جس کے اندر مالک نے حفاظت کرنے کا حکم دیا تھا، پھر اسی میں لے آیا. تو زال الزمان، تو زمان کیا ہو جائے گا؟ زائل ہو جائے گا. اچھا بھائی، اب یہاں آگے اے انکانت بتلانا چاہتے ہیں، توجہ سے سننا، علامہ صدر الشریعہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ زمان آنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ حقیقتاً اس پر زمان آیا تھا، کیا آیا تھا، بلکہ مراد تھا امکان زمان. کیا مراد تھا؟ زمان بول کر امکان زمان مراد تھا. بھئی دیکھو، میں نے آپ کے پاس 10,000 دراہم رکھوائے، آپ کو کیا کہا تھا؟ گلبرگ میں نہیں رکھنے، گلبرگ میں ہی رکھنے، لیکن آپ نے کہا رکھے کسی دوسرے گھر کے اندر لے جا کر رکھتی دوسری جگہ پہ، تو اس صورت میں آپ پر کیا گیا؟ فوراً زمان. لیکن کیا آپ زمان ادا کرتے ہیں؟ ادا کیا آپ نے زمان؟ نہیں. پھر آپ اس امانت کو واپس اسی گھر میں لے آئے جس کا میں نے کہا تھا، تو زمان کیا ہوا؟ بھئی زمان تھا ہی نہیں تو زائل کہاں سے ہوا؟ کہتے ہیں تو بھئی زمان آنے اور زائل ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ حقیقتاً آپ پہ زمان آیا تھا اور پھر ختم ہو گیا، بلکہ کیا مانا تھا؟ امکان زمان تھا کہ اگر وہاں ہلاک ہو جاتا تو آپ پر کیا آتا؟ زمان آتا. یہاں ہلاک ہو پھر تو زمان نہیں، لیکن وہاں امکان زمان کیا ہوا تھا؟ تو معلوم ہوا زمان سے مراد یہاں حقیقتاً زمان نہیں ہے بلکہ مجازن ہے. کیا مراد ہے؟ یعنی امکان زمان مراد ہے. صورت سمجھ میں آگئے؟ تو حقیقتاً زمان نہیں آتا بلکہ مجازن آ جاتا ہے. مجازن ہم کہتے ہیں زمان آ گیا، یعنی امکان زمان ہوتا ہے. صورت سمجھ میں آگئے؟ تو کہا نا زال الزمان، زمان کیا ہو جائے گا؟ زائل. کیا مراد ہے اس سے؟ حقیقتاً زمان آیا تھا اور وہ زائل ہوگا، یا امکان زمان تھا وہ زائل ہوگا؟ یہی تفصیل اب کرنا چاہتے ہیں. اے انکانت الودیعت، یعنی اگر ودیعت ہوتی، بحیث اس طور پر، لو حلقت لکانت مضمونتاً، اگر وہ ہلاک ہو جاتی تو کیا آتا؟ تو مضمون ہوتی زمان جی، یعنی اگر ودیعت اس طور پر تھی کہ اگر وہ ہلاک ہو جاتی تو زمان مضمون ہوتی، فضال هذا المعنى، تو اس نے اس معنی کا مان کریں علت بھائی، تو اس نے اس علت کو کیا کر دیا، زائل کر دیا. بھائی دیکھو میں نے آپ کو پیسے دیے کہ گلبرگ میں نہیں، گلبرگ میں رکھنے، آپ نے کہاں رکھے، ڈیفنس میں رکھے، تو یہاں پر ودیعت اس طور پر ہے، اگر یہ ہلاک ہو گئی تو آپ پر کیا آئے گا، زمان. لیکن پھر آپ کیا کرتے ہیں، اس علت کو دور کرتے ہیں. کیا علت تھی، کہ میں نے کیا حکم دیا تھا کہاں رکھنا، آپ نے اس کی مخالفت کی تھی، تو جب آپ اس تعدی کو زائل کر دیں گے، اس علت کو دور کر دیں گے، تو زمان کیا ہوگا، زائل، یعنی امکان زمان زائل ہو جائے. فضال هذا المعنى، تو اس نے علت کو دور کر دیا. وانما قلنا هذا، کہتے ہیں یہ ہم نے اس لیے کہا، لان زوال الزمان حقیقت غیر ممکن، اس لیے کہ زوال زمان یہ ایسی حقیقت ہے جو ممکن ہی نہیں ہے. زوال زمان، یہاں زوال زمان ہے، حقیقتاً کوئی زمان آیا تھا نہیں، بلکہ تو زمان کے زائل ہونے کے لیے تو ضروری ہے، پہلے کیا آئے، حقیقتاً زمان آئے، پھر کہا کیا ہو جائے، ختم. تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ حقیقتاً زمان آئے اور پھر کیا ہو جائے، ختم ہو جائے. تو کہتے ہیں یہ مجازی معنی ہم نے اس لیے کہا، زمان سے کیا مراد میں نے بتلایا، امکان زمان، یہ اس لیے، لأن زوال الزمان حقیقت غیر ممکن، اس لیے کہ زمان کا زائل ہو جانا حقیقت، یہ ایسی حقیقت ہے، غیر ممکن، جو ممکن نہیں. کیوں، لأن حقیقت زوال الزمان، اس لیے کہ زوال زمان کی حقیقت جو ہے، بعد الحلاکی، کس کے بعد ہوگی، ہلاکت کے بعد ہی ہو سکتی ہے. بھائی زمان حقیقتاً کب آئے گا، ہلاکت کے بعد، تو پہلے ثبوت تو ہو، اور ثبوت تو کب ہوگا، ہلاکت کے بعد، پھر جب ثبوت ہو اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں اب زوال ہے. اگر ثبوت ہی نہیں تو زوال ہو سکتا ہے نہیں، تو پہلے ثبوت چاہیے، ثبوت کے بعد زوال ہوگا، اور زوال کس وقت ہو سکتا ہے، ہلاکت کے بعد ہی ہو سکتا ہے بھائی، تو کیونکہ ثبوت بھی کس کے بعد ہے، ہلاکت کے بعد ہی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بھائی، اس لیے کہ زوال زمان کی حقیقت وہ ہلاکت کے بعد ہی ہو سکتی ہے. وہ بعد الحلاک لا یمکن ازالت التعدی، اور ہلاکت کے بعد تو تعدی کا ازالہ کرنا، اس کو دور کرنا ممکن ہی نہیں ہے. مالی ہلاک ہو گیا، اس نے تو جو تعدی کی تھی، اب اس تعدی کو ختم کیا جا سکتا ہے نہیں بھائی. وعند الشافعی رحمہ اللہ تعالی ان ازالت تعدی لا یزیل الزمان، امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر زمان تعدی کو زائل بھی کر دے پھر بھی زمان زائل نہیں ہوگا. وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ زمان آ گیا تو اب وہ زائل نہیں ہو سکتا بھائی، جی تعدی اس نے کر دی ہے بھائی، تو چاہے اب واپس اس گھر میں لے آئے پھر بھی زمان نہیں ہوگا. اگر ادا کرنے سے پہلے پہلے یہ امانت ہلاک ہو گئی تو اس کو کیا دینا پڑے گا، زمان دینا پڑے گا. ولا يدفع الى احد المودعين قسطه بغيبه الاخر. صورت مسئلہ یہ بھائی، صورت مسئلہ، میں نے اور زید نے مل کر آپ کے پاس امانت رکھوائی، تو ہم دو مودع ہیں، ہم دو، ہم نے مل کر آپ کے پاس گندم رکھوائی بھائی، نصف گندم میری ہے، نصف گندم کس کی ہے، ہم نے دونوں نے آپ کو امانت رکھوا دی بھائی، اس کے بعد میں کہیں چلا گیا اور زید اکیلا آپ کے پاس آیا اور کہا میرا حصہ مجھے دے دو، تو کیا آپ دے سکتے ہیں، جائز ہے آپ کے لیے کہ زید کا نصف حصہ اس کو نکال کر دے دیں؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، مودع کے لیے جائز نہیں ہے کہ احد المودعین کا حصہ کیا کرے، اسے دے دے. اس لیے کیونکہ اس صورت میں تقسیم لازم آتی ہے، کیا لازم آتی ہے بھائی، گندم ہم نے تو ساری اکٹھی رکھوائی تھی، اور مودع کیا کرے گا، تقسیم کرے گا، آدھی اس کو دے دے گا، آدھی میرے لیے رکھ لے گا، حالانکہ مودع کو تو تقسیم کرنے کا اختیار نہیں. صورت سمجھ میں آ گئے، اور یاد رکھو یہ اختلاف البتہ صاحبین فرماتے ہیں جائز ہے، امام صاحب فرماتے ہیں مودع ایک کا حصہ اکیلا آئے تو اس کے حوالے نہیں کر سکتا، صاحبین فرماتے ہیں کر سکتا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں یہ اختلاف مکیل و موزون میں ہے، کس کے اندر ہے؟ کوئی مکیلات میں سے کوئی چیز ہو یا وزن کی جانے والی چیز، اس لیے کہ تقسیم اسی میں ممکن ہے، باقی چیزوں میں تو تقسیم ممکن۔ مثلا میں نے اور زید نے آپ کے پاس گاڑی رکھوائی تھی، زید اب آ جاتا ہے اپنا حصہ لینے تو ممکن ہے اس آدھی گاڑی دے دی جائے؟ نہیں بھائی۔ تو یہ اس لیے کہا مکیل و موزون میں اختلاف ہے۔ ولا يدفع الى احد المودعين قسطه، اور حوالے نہ کرے دو امانت رکھوانے والوں میں سے ایک کے، کیا حوالے نہ کرے؟ قسطه، اس کا حصہ، بغیبت الاخری، دوسرے کی غیر موجودگی میں۔ اما اذا كانت الودیعه غیر المکیل والموزون فبالاتفاق، اگر ودیعت کیا ہو؟ غیر مکیلی ہو، غیر موزون ہو، تو پھر تو بالاتفاق ایک اکیلا آئے تو اس کو اس کا حصہ نہیں دے گا۔ وَإِن كَانَتْ مِنَ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ، اگر مکیل و موزون میں سے ہے، فَقَدَا عِنْدَ بِحَنِیفَةَ رَحِمَ اللَّهُ، تو اسی طرح ہے مسئلہ امام صاحب کے نزدیک، خلافاً لہما بخلاف صاحبین، لِأَنَّهُ، یہ امام صاحب کی دلیل ہے مولانا، یاد رکھنا، لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُودَعِ ولایت القسمتی، اس لیے کہ مودع کو تقسیم کرنے کی ولایت نہیں بھائی، اگر ایک کا حصہ دیتا ہے بھائی گندم رکھوائی تھی تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ تقسیم، تو وہ تقسیم کی اسے ولایت حاصل نہیں۔ وَلِأَحَدِ الْمُودَعَيْنِ دَفْعُهُمَا إِلَى الْآخَرِ فِيمَا لَا يُقَسَّمُ وَدَفْعُ نِصْفِهَا فَقَدْ فِيمَا يُقَسَّمُ، بھئی پہلے مسئلے میں تو تھا مودع دو تھے اور مودع کیا تھا؟ ایک، اب مودع تو ایک ہے، مودع دو ہیں، بھئی آپ اور زید ہیں، میں آپ دونوں کے پاس اپنی گندم لے آیا، میں نے کہا یہ میں آپ دونوں کے پاس امانت رکھواتا ہوں، تو میں نے مودع کتنے ہیں یہاں پر؟ دو ہیں، تو آپ بھئی جو چیز امانت رکھوائی گئی ہے اگر وہ مکیل و موزون میں سے ہے یعنی تقسیم ہو سکتی ہے، تو پھر دونوں میں سے جائز نہیں کسی ایک کے لیے کہ وہ ساری اپنے پاس رکھ لے۔ میں نے آپ کے پاس 10 من گندم رکھوائی اور آپ دو ہیں مودع بھائی، تو آپ ساری کی ساری آپ رکھ لیتے ہیں، زید کہتا ہے بھائی آپ ساری رکھ لیں، یا آپ زید کو کہتے ہیں ساری کی ساری تم رکھ لو، کہتے ہیں نہیں بھائی یہ چیز تقسیم ہونے والی ہے اور میں آپ دونوں کی پاس امانت رکھوانے پر تو راضی ہوں، کسی ایک کے پاس امانت رکھوانے پر راضی نہیں ہوں، تو پھر کیا کیا جائے؟ کہتے ہیں بھائی تقسیم ہونے والی چیز ہے، بس دونوں مودع آدھی آدھی تقسیم کر کے اپنے پاس رکھ لیں، 10 من گندم تھی، 5 من ایک مودع رکھ لے اور 5 من دوسرا مودع رکھ لے۔ لیکن اگر وہ چیز تقسیم ہونے والی نہیں، میں گاڑی لائے آپ کے پاس کہ آپ دونوں اپنے پاس بطور امانت کے رکھیں، اب تو مجبوری ہے، تو ایک کی اجازت سے دوسرا رکھ سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے؟ تو ایک ہی مودع رکھ لے گا دوسرے کی اجازت سے بھائی، صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ امام صاحب کے نزدیک کہ تقسیم ہونے والی چیز ساری کی ساری دو مودع میں سے کوئی ایک نہیں رکھ سکتا، بلکہ دونوں کیا کریں گے؟ نصب نصب رکھیں گے۔ صاحبین کیا فرماتے ہیں؟ کوئی ایک بھی رکھ سکتا ہے دوسرے کی اجازت سے، لہذا ساری گندم آپ رکھ لیتے ہیں یا ساری گندم آپ زید کے پاس رکھوا دیتے ہیں تو جائز ہے بھائی، اجازت دوسرے کی ضروری ہے۔ وَلِأَحَدِ الْمُودَعَيْنِ، اور دو مودع میں سے کسی ایک کے لیے جائز ہے دفعہما، کہ وہ حوالے کر دے بھائی، دفعہا ہونا چاہیے بھائی، دفعہا ہونا چاہیے مولانا، سمجھ میں آیا؟ امانت کو ضمیر راجع ہے دفعہا۔ وَلِأَحَدِ الْمُودَعَيْنِ، اور جائز ہے دو مودع میں سے کسی ایک کے لیے بھئی، کیا جائز ہے؟ دفعہا، کہ وہ امانت کیا کرے؟ حوالے کر دے، اِلَى الْآخَرِ، دوسرے کے بھئی، فی مَا لَا يُقَسَّمُ، ان چیزوں کے اندر جو تقسیم نہیں ہوتی۔ سمجھ میں آیا بھئی؟ گاڑی میں نے رکھوائی ہے تو آپ دونوں میں سے ہر ایک کے لیے جائز ہے دوسرے کے بھئی رکھوا دیں۔ وَدَفْعُ نِصْفِهَا فَقَدْ فِي مَا يُقَسَّمُ، اور مَا يُقَسَّمُ کے اندر وہ چیزیں جو تقسیم ہوتی ہیں اس میں صرف کتنے کا اختیار ہے دوسرے کے پاس رکھوانے کا؟ نصف دینے کا، یہ معنی ہے وَدَفْعُ نِصْفِهَا، اور نصف امانت رکھوانے کا اختیار ہے فقط، فِي مَا يُقَسَّمُ، ان چیزوں میں جو تقسیم ہوتی ہیں۔ اذا کانت الودیعه عند رجلین، جب امانت دو آدمیوں کے پاس رکھوائی، وہی ہمیں ما لا يقسم، اور یہ ان چیزوں میں سے جو تقسیم نہیں ہوتی، یحفظها احدهما فقط احدهما باذن الاخر، تو حفاظت کرے گا دونوں میں سے، بھئی ایک چیز ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی گاڑی، تو دونوں میں سے کون حفاظت کرے گا؟ ایک ان دونوں میں سے باذن الاخر، دوسرے کی اجازت، کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا دونوں آدھی آدھی کر لیں، وہ انکار مما يقسم، اور اگر امانت ان چیزوں میں سے جو تقسیم ہو جاتی ہیں تو لا يجوز لاحدهما، تو جائز نہیں ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے ان يدفعها الى الاخر، کہ وہ کس کو حوالے کر دے، دوسرے کے حوالے کر دے، للحفظ حفاظت کے لیے، بل يقسمان، بلکہ دونوں کیا کریں گے اس کو تقسیم کریں گے، فيأخذ كل واحد نصفها، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کتنے کی حفاظت کرے گا، نصف کی، نصف نصف کی حفاظت کرے گا، هذا عند ابي حنيفه رحمه الله تعالى، یہ کس کے نزدیک ہے بھائی، امام صاحب کے نزدیک ہے، وعندهما يجوز الدفع الى الاخر فيما يقسم، اور صاحبین کے نزدیک دے دینا جائز ہے دوسرے کو، فيما يقسم، کس کے اندر، جو تقسیم ہوتا ہو، وَزَمِنَ دَافِعُ الْكُلِّ لَا قَابِضُهُ، اچھا بھائی دیکھو بھائی، میں نے آپ دونوں کے پاس، آپ اور زید کے پاس گندم رکھوائی، امام صاحب کیا فرماتے ہیں، مطلب 10 من گندم رکھوائی، تو ساری آپ رکھیں یا ساری زید رکھے، یہ جائز نہیں، کیونکہ یہ تقسیم ہو جاتی ہے، تو 5 من آپ رکھیں گے اور 5 من کون رکھ لے، زید رکھ لے، لیکن اگر ساری ایک نے رکھ لی تو کس پہ ضمان آئے گا، کہتے ہیں ایک ہے دافع جس نے دی ہے اور ایک ہے قابض، کس پر ضمان آئے گا، بھئی 5 من آپ کو رکھنی چاہیے تھی، 5 من زید کو، لیکن زید نے ساری آپ کے پاس رکھوا دی، تو زید ہوا دافع اور آپ ہوئے قابض، تو کس پر آئے گا ضمان، کہتے ہیں دافع پر ضمان آئے گا، قابض پر ضمان، یہ معنی ہے والضامن الدافع الکل لا قابضه، اور ضامن ہوگا سارے دینے والا، لا قابضه، نہ کہ سارے پر قبضہ کرنے والا، اذا دفع الکل الى الاخر، جب دے دیا سارا کا سارا ہے دوسرے کو، فی ما یقسم، ان چیزوں میں جو تقسیم ہوتی ہیں، یضمن الدافع النصف، تو دافع ضامن ہوگا کتنے کا، نصف کا، ولا یضمن القابض، لیکن قابض ضامن نہیں ہوگا، قابض، لان مودع المودع لا یضمن، اس لیے کہ مودع کا مودع ضامن نہیں ہوتا، عندہ امام صاحب کے نزدیک، مودع المودع کسے کہتے ہیں بھائی، دیکھو بھائی ادھر دیکھو بھائی، میں نے آپ کے پاس امانت رکھوائی بھائی، جی ارحم کر، میں نے آپ کے پاس امانت رکھائی بھائی، امانت، آپ ہوئے مودع، مودع، آپ نے پھر وہ آگے چیز زید کے پاس بطور امانت کے رکھوا دی، تو وہ مودع المودع ہوا، وہ کیا ہوا، مودع کا مودع ہوا، اب بھائی میں تو آپ کے پاس رکھوانے پر راضی تھا، زید کے پاس رکھوانے پر راضی نہیں تھا، تو اب اگر زید کے پاس وہ چیز ہلاک ہو جائے تو کیا زید پر ضمان آئے گا یا زید پر ضمان نہیں آئے گا، صرف تو مودع ثانی پر، مودع صرف مودع پہ ضمان آئے گا یا مودع المودع دونوں پر کیا آئے گا، ضمان، امام صاحب فرماتے ہیں کہ صرف مودع پر، یعنی مودع اول پر تو ضمان آئے گا، مودع ثانی پر ضمان، صاحبین فرماتے ہیں نہیں، دونوں پر، دونوں میں سے جس سے چاہے ضمان وصول کر لے، چاہے مودع اول سے ضمان وصول کر لے، چاہے مودع، لیکن اگر مودع اول سے رجوع کیا، مودع اول پر رجوع کیا اور اس سے کیا کیا، ضمان لے لیا، تو یہ مودع ثانی سے ضمان نہیں لے، لیکن اگر مودع ثانی سے ضمان لے لیا تو پھر وہ کس پہ رجوع کرے گا، مودع اول سے ضمان لے لے گا، صورت سمجھ میں آئی، تو امام صاحب کے نزدیک مودع المودع پر ضمان نہیں آتا، صاحبین کے نزدیک مودع المودع پر ضمان آتا ہے، لیکن پھر وہ رجوع کس پر کرے گا، مودع اول پر، کیونکہ زیادتی کس نے کی ہے دراصل، مودع اول نے، صورت سمجھ میں آ گئی، تو یہاں پر بھی یہ صورت ہے، میں نے بھائی آپ کو گندم دی تھی 10 من اور آپ اور زید کو، تو 5 من آپ کو رکھنی چاہیے تھی اور 5 من زید، تو 5 من میں آپ میرے مودع ہیں اور 5 من میں زید میرا مودع ہے، پھر زید نے وہ 5 من گندم کس کے پاس رکھوا دی، آپ کے پاس رکھوا دی تو آپ اس کے مودع المودع ہوئے، زید ہوا مودع اور آپ کیا ہوئے؟ مودع المودع. اور مودع المودع پر زمان آتا ہے؟ نہیں آتا. کس پر آتا ہے؟ صرف مودع اول پر. اور مودع اول کون ہے؟ دا زید، یعنی دافع ہے. کون ہے؟ دافع، نہ کہ قابض. یہ معنی ہے. ولا یضمن القابض، اور قابض پر زمانی آئے گا. لأن مودع المودع لا یضمن عندہ، اس لیے کہ مودع المودع جو ہوتا ہے وہ ضامن نہیں ہوتا. عندہ کس کے نزدیک؟ امام صاحب کے نزدیک. فإنها عن الدفع الى عياله فدعا الى من له منه بد ضمن والى من لا بد له منه كدفع الدابة الى عبده وشيء يحفظ النساء الى عرسه لا كما له امر حفظ ابي بھائی. اچھا بھائی، صورت مسئلہ یہ بھائی، میں نے آپ کے پاس ایک گائے بطور امانت کے رکھوائی بھائی، اور آپ کو کہا بھائی بھائی اس کی حفاظت آپ نے خود کرنی ہے، اپنے گھر والوں اہل و عیال کے لیے حفاظت نہیں کرنی. آپ نے وہ گائے اپنے غلام کے سپرد کر دی کہ بھائی اس کی حفاظت کرنا. غلام کے پاس وہ گائے ہلاک ہو گئی تو کیا آپ پر زمان آئے گا یا زمان نہیں آئے گا؟ کہتے ہیں نہیں بھائی آپ پر زمان. کیوں؟ کہتے ہیں بھائی میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ گھر والوں میں سے کسی کے پاس نہ رکھوانا، اور آپ کس کے پاس رکھوا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بھائی اب اس کے اور اس کے سوا چارہ ہی نہیں تھا. میں کیا گائے اپنے ساتھ رکھتا سارا دن؟ بھائی گائے وغیرہ جانوروں کی حفاظت کس سے کروائی جاتی ہے؟ غلاموں ہی سے تو کروائی جاتی ہے، تو میں نے تو اس کی حفاظت کی صحیح طریقے پر. لہٰذا اس صورت میں زمان نہیں، تعدی نہیں ہے یہ. یا میں نے آپ کے وہ مثلاً کیا رکھوایا جی، کوئی ایسی چیز رکھوائی جس کو آدمی گھر میں رکھتا ہے گھر والوں کے لیے حفاظت کروا. مطلب آپ کے وہاں میں نے پیسے رکھوایا، مال رکھوایا بھائی، آپ اپنے مال کو بھی گھر میں رکھ جاتے ہیں، کس کی حفاظت کرواتے ہیں؟ بیوی سے حفاظت. بھائی گھر میں سارا دن تو مال اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے، بلکہ کہاں رکھیں گے؟ کچھ نہ کچھ گھر میں بیوی حفاظت کرے گی. تو آپ کے وجہ میں نے امانت رکھوائی تو میں نے آپ کو کہا بھائی گھر والوں کے لیے حفاظت نہیں کروانی بلکہ خود کرنی ہے، لیکن آپ کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں تھا، کیونکہ آپ اپنی بھی اس جیسی چیزوں کی حفاظت کس سے کرواتے ہیں؟ بیوی سے. تو آپ نے وہ بیوی کے پاس رکھوا دی وہ چیز، تو اس صورت میں بھی آپ پر زمان نہیں بھائی. سمجھ میں آیا؟ کیونکہ یہ تعدی، کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں تھا بھائی. ہاں اگر اس کے سوا بھی کوئی راستہ ہو، چارہ ہو، تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ زمان آئے گا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ فإنها عن الدفع إلى عياله، اگر منع کر دیا اپنے گھر والوں کے حوالے کرنے سے بھائی، مودع کو منع کیا مودیا نے اپنے گھر والوں کے حوالے کرنے سے، فدفع إلى من، بس اس نے حوالے کر دیا اس کے، له منه بدن، بدن کا معنی جدائی، چھٹکارا. لا بدہ کا کیا ترجمہ کرتے ہیں آپ بھائی؟ ضروری، یعنی اس سے چھٹکارا نہیں ہوتا. تو لا تو بدھن کا معنی ہے چھٹکارا. سمجھ میں آیا بھائی؟ جدائی نہیں. بس اس نے حوالے کر دیے الامن، اس شخص کے، لہو منہ بدھن، کہ اس کے سوا بھی چھٹکارا تھا یا اس کے سوا بھی چارہ تھا، اس کے سوا بھی اس کو رکھنا ممکن تھا. تو زمینہ اس صورت میں کیا ہوگا؟ ضامن ہوگا. وہ علامن، اور اگر اس نے حوالے کیا اس شخص کے گھر والوں میں سے، لا بد لہ منہ، کہ اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں تھا، کدفع الدابت الى عبده، جیسے کہ اس نے جانور حوالے کر دیا اپنے غلام کے، وشیئن، یا اس نے حوالے کر دیا کسی ایسی چیز کو، یحفظہ النساء، جس کی حفاظت کون کرتی ہیں؟ عورتیں کرتی ہیں، الى عرسہ، اس چیز کو کس کے حوالے کر دیا؟ اپنی بیوی کے. لا تو اس صورت میں ضامن نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں تھا بھائی. تو لا یضمنو یہ جزا ہے بھائی. کما لو امارا، اچھا تو جیسے یہاں پر یہ نہیں معتبر نہیں بھائی، اس صورت میں زمان نہیں، اسی طرح اگلے مسئلے کے اندر بھی زمان نہیں آئے گا. دیکھو بھائی میں نے آپ کو بھائی 1000 درہم دیے بطور امانت کے، اور کہا بھائی اپنے گھر کے اندر یہ دوسرے کمرے کے اندر رکھنا، تیسرے یا چوتھے نمبر کمرے میں یا پہلے نمبر کمرے میں نہ رکھنا، فلاں کمرے میں رکھنا بھائی. آپ نے اس کو کسی اور کمرے میں رکھ دیا تو بھی آپ پر زمان نہیں. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے گھر کے سارے کمرے حفاظت میں کیا ہوتے ہیں، برابر۔ ہاں آگے بتلائیں گے، اگر فرق ہے تو پھر اس صورت میں آپ ضامن ہوں گے۔ مثلا دوسرا کمرہ محفوظ ہے، اس کی کھڑکی باہر کو نہیں کھلتی، جبکہ پہلے کمرے کی کھڑکی کدھر کو کھلتی ہے؟ باہر کو کھلتی ہے۔ تو اس صورت میں یہ تعدی ہے، سمجھ میں آیا؟ اگر ایسا نہیں تو پھر سارے کمرے برابر ہیں، اس نہیں کا، اس روکنے کا کوئی اعتبار نہیں۔ کمال امارا حفظہ، جیسے کہ مالک نے حکم دیا اس کو اس امانت کی حفاظت کرنے کا، فی بیت معین، کسی معین کمرے کے اندر، من دار، گھر میں سے، گھر میں سے کسی معین کمرے میں حفاظت کا حکم دیا، فحفظہ فی آخر منہا، تو اس نے اس کو محفوظ کیا دوسرے کمرے کے اندر گھر میں سے، تو اس صورت میں بھی ضمان نہیں آئے گا۔ کیوں؟ لِأَنَّ بُيُوتَ دَارٍ وَاحِدَةٍ لَا يَتَفَاوَتُ بَيْهِ، اس لیے کہ ایک گھر کے کمرے جو ہوتے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا، فَلَا فَائِدَةَ فِي التَّعَيُّنِ، تو لہذا تعین کے اندر کوئی فائدہ نہیں، بخلاف الدَّارِ بَيْهِ، بخلاف گھر کے، بھئی گھر میں ایسا نہیں ہے کہ میں نے آپ کو کہا گلبرگ والے گھر میں رکھنا ہے اس امانت کو اور آپ کسی اور گھر میں رکھتے ہیں تو اب حکم ایک جیسا نہیں، کیونکہ میں نے بتلایا کہ علاقوں کا کیا ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے۔ بخلاف الدار، لأن دارین یتفاوتان، بخلاف گھر کے، اس لیے کہ دو گھر کیا ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، فَإِن كَانَ لَهُ خَلَلٌ ظَاهِرٌ زَمِنًا، لیکن اگر اس کمرے کا میں کوئی خلل ظاہری تھا تو اس صورت میں ضامن ہوگا۔ بھئی ویسے تو ضمان نہیں ہے اس صورت میں، لیکن اگر کمرے میں کیا ہوا، کوئی خلل ہوا، جیسے میں نے مثال ذکر کر دی کہ وہ کمرہ زیادہ محفوظ نہیں ہے، اس کی کھڑکی باہر کو کھلتی ہے، سمجھ میں آیا؟ تو اس صورت میں ضامن ہوگا۔ بھئی اِذَا كَانَتْ لِلْبَيْتِ الَّذِي حَفِظَهَا فِيهِ خَلَلٌ ظَاهِرٌ، اس لیے کہ اگر وہ گھر جس کے اندر اس نے امانت کی حفاظت کی تھی، وہ کمرہ جس کے اندر اس نے حفاظت کی تھی امانت کی، اس میں خلل ظاہر تھا، وَقَدْ عَيَّنَ بَيْتًا آخَرًا، اور تحقیق اس نے کوئی دوسرا کمرہ متعین کیا تھا۔ بھئی میں نے کہا تھا دوسرے کمرے میں رکھنا، اور اس نے کس میں رکھا؟ پہلے میں، جس کے اندر کیا تھا؟ خلل ظاہری تھا، اور میں نے دوسرے کمرے کا کہا تھا اسی گھر میں سے زمین آ، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ ضامن ہوگا۔ وَلَوْ أَوْدَعَ الْمُودَعَ فَحَلَكَ الزَّمِينَ الْأَوَّلُ فَقَدْ بَئِ، وہی مودع المودع والا مسئلہ آیا، آپ کیوں میں نے 10,000 درہم رکھوائے، آپ ہیں مودع، آپ نے پھر آگے کیا کیے، کسی اور کے پاس امانت رکھوا دیئے، تو اس صورت میں آپ پر ضمان، کیونکہ میرا اعتماد آپ پر تو ہے، اگلے دوسرے شخص پر میرا اعتماد نہیں، یہ مانا ہے۔ وَلَوْ أَوْدَعَ الْمُودَعَ، اگر مودع نے امانت آگے پھر رکھوا دی وہی چیز، فَحَلَقَتْ، پس وہ ہلاک ہو گئے، زَمِنَ الْأَوَّلُ فَقَدْ، تو زمان صرف کس پر آئے گا؟ مودع اول پر، مودع ثانی پر زمان نہیں۔ حَذَا عِنْدَ بِحَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، امام صاحب کے نزدیک ہے، وَقَالَ رَحِمَهُمَ اللَّهُ يَزْمَنُ أَيُّهُمَا شَاءَ، صاحبین فرماتے ہیں ضمان لے لے جس سے چاہے، ضمان بنا یا ضمان لے لے جس سے چاہے، فَإِن ضَمَنَ الْآخَرَ، اگر دوسرے والے کو ضمان بنایا تو رجال الاول، تو وہ کس پر رجوع کر لے گا؟ اول پر، لیکن اگر اول سے ضمان لیا تو وہ دوسرے پر رجوع نہیں کرے گا۔ وَلَوْ أَوْدَعَ الْغَاصِبُ ضَمِنَ أَيَّهُمَا شَاءَ، صورت مسئلہ یہ بھئی، میرے 10,000 درہم بھئی کوئی غصب کر کے لے گیا، چھین کر لے گیا، تو یہ غاصب ہے شخص بھئی، اب اس غاصب نے اس کو امانت کے طور پر کسی اور کے پاس رکھوایا، کس کے پاس رکھوایا، تو کیا اس صورت میں ضمان غاصب سے ہی لے سکتے ہیں، یا غاصب اور مودع غاصب جس سے مرضی لے سکتے ہیں؟ اس صورت میں امام صاحب بھی فرماتے ہیں چاہے تو کس سے لے لے، غاصب سے، چاہے تو مودع غاصب سے، سمجھ میں آیا؟ جبکہ صاحبین نے پچھلے مسئلے میں بھی کہا تھا کہ چاہے مودع سے لے لے چاہے مودع المودع، امام صاحب مودع المودع سے لینے کی اجازت تو نہیں دیتے، لیکن مودع الغاصب سے لینے کی اجازت دیتے ہیں ان کو، اس سے کیوں بھئی؟ تو صاحبین نے دراصل مودع المودع کو مودع الغاصب پر قیاس کیا تھا کہ جیسے غاصب کے مودع سے ضمان لینا جائز ہے، اسی طرح مودع المودع سے لینا بھی جائز ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں دونوں میں فرق ہے بھئی، دونوں میں کیا ہے؟ جی آگے تفصیل آ رہی ہے۔ وَلَوْ أَوْدَعَ الْغَاصِبُ، اور اگر امانت رکھوائی کس نے؟ غاصب نے، ضامینہ، تو ضامین ضمان لے لے، ایہما شاء جس سے بھی چاہے، چاہے غاصب سے زمان لے لے مالک، چاہے مودع الغاصب سے، ھذا بالاتفاق، بھائی یہ بالاتفاق ہے، فہما صاحبین جو ہیں قاسا انہوں نے قیاس کیا، مودع المودعی مودع مودع المودع کس مودع المودع پر انہوں نے قیاس کیا، علی مودع الغاصب کس پر، مودع غاصب پر، فإن المودع اذا دفع الى الاجنبی صار غاصبا، اس لیے کہ مودع جب وہ حوالے کرتا ہے کسی اجنبی کے صار غاصبا، وہ بھی کیا بن جاتا ہے غاصب، بھائی میں نے آگے امانت رکھوائی تھی آپ نے آگے کسی اور کے پاس امانت رکھوائی تو صاحبین فرماتے ہیں آپ بھی کیا بن گیا مودع اول کیا بن گیا غاصب، بھائی وفارق ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور فرق کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بِأَنَّ الْمُودَعَ اِذَا دَفَعَ إِلَى الْغَيْرِ لَا يَضْمَنُ، وہ فرماتے ہیں مودع اگر کسی اور کے حوالے کر دیتا ہے تو پھر وہ ضامن، میں نے آگے وہاں امانت رکھوائی تھی آپ نے کسی اور کے پاس امانت رکھوائی تو امام صاحب فرماتے ہیں اس صورت میں وہ مودع اول ضامن نہیں ہوتا، ما لم يفارقه، جب تک وہ دوسرے شخص سے جدا، بھائی دیکھو ادھر امام صاحب فرماتے ہیں بھائی میں ہوں مودع، میں نے آپ کو کتنے پیسے دیے 1000 درہم، میں نے کہا اپنے پاس رکھنے ہیں یہ امانت کے طور پر، اب میرا آپ پر تو اعتماد ہے لیکن زید پر اعتماد، لہذا اگر آپ زید کے پاس چلے گئے تو آپ اب زید کے پاس رکھواتے ہیں تو آپ پر زمان آئے گا، بھائی زید پر زمان نہیں، کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ جب مودع پیسے لے گیا، مال ودیعت لے گیا، کس کو دے دیا، مودع ثانی کو دے دیا، تو جب تک یہ اس سے جدا نہیں ہوا ابھی تک اس پہ ضمان نہیں، کیونکہ مال کے ساتھ یہ خود موجود ہے، مال کے ساتھ تو مال ابھی بھی اس کی نظروں میں ہے تو ابھی تک یہ امانت اس کے پاس، لیکن جب یہ وہاں سے واپس چلا اب اس پر کیا آ گیا، زمان آ گیا، کیا آ گیا، زمان آ گیا کہ اس نے کیوں حفاظت چھوڑ دی اس مال کی، اس کے ذمہ تو حفاظت تھی، جبکہ زید پر زمان نہیں کیونکہ وہ تو خود بخود کیا بن گیا، مودع بن گیا، جب ایک شخص آپ کے پاس کوئی چیز چھوڑ کر چلے گئے تو اس میں آپ مودع بنے، لیکن کوئی آپ کا اختیار ہے، کوئی اختیار، تو آپ کے پاس میں نے امانت رکھوائی تھی آپ گئے زید کے پاس رکھوائی، ابھی جب تک آپ وہاں سے گئے نہیں اس مال ابھی تک آپ کی حفاظت میں ہے لہذا ابھی تک آپ پر زمان نہیں، لیکن جب آپ جیسے ہی واپس گئے اب آپ پر کیا گیا، زمان، اور زید بیچارے کا کیا قصور ہے بھائی، وہ تو جب آپ وہاں سے گئے تو وہ خود بخود کیا بن گیا، مودع، خود بخود کیا بن گیا، مودع، یہ اسی طرح ہے جیسے میں کیا مثال دی، ایک شخص آپ کے پاس آیا تھا ملنے اور وہ آپ کے پاس اپنا رومال چھوڑ کر بھول کر چلا گیا، اب آپ کے پاس نے کوئی امانت رکھوائی ہے، آپ خود بخود مودع بن گئے، خود بخود بنے ہیں، آپ کے کسی عمل کا اس میں دخل نہیں ہے، تو یہاں بھی اسی طرح ہے مودع ثانی کے عمل کا اس میں دخل، وہ تو اچانک خود بخود کیا ہوا ہے، مودع، لہذا اس پر زمان نہیں، لیکن مودع ثانی نے حفاظت کر کی اس لیے اس پر کیا آئے گا، زمان آئے گا، کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے بھائی ایک شخص نے کیا کیا تھا، اپنے گھر کے اندر کپڑے لٹکائے ہوئے تھے سکھانے کے لیے، ہوا چلی اور کپڑا اڑا اور آپ کی گود میں آ کر گر گیا، جب آپ کی گود میں آ کر گرا اب آپ مودع بن گئے، کیا بن گئے، اب آپ کو امانت پہنچانی پڑے گی، لیکن آپ کے اپنے اختیار سے ہوا یا خود بخود یہ ہوا ہے، خود بخود ہوا ہے، تو یہاں پر بھی اسی طرح مودع ثانی کیا ہے، اس کے اپنے عمل کا دخل نہیں لہٰذا اس پر زمان نہیں، صورت سمجھ میں آ گئی، وفرق اچھا بیان المودع اذا دفع الى الغير، بائی طور کے مودع جب اس کو کسی اور کے حوالے کرتا ہے، کس کو کسی اور کے حوالے کرتا ہے، ودیعت کو، لا یضمن تو اس وقت تک ضامن نہیں ہوتا، مالم یفارق ہو جب تک اسے جدا نہ ہو جائے، فاذا فارق جب اس سے جدا ہوا، ترک الحفظ تو اس نے حفاظت کو کیا کر دیا، چھوڑ دیا، تو فیضمن اب ضامن ہوگا، ولا یضمن الاخر اور دوسرا شخص ضامن نہیں ہوگا، یعنی مودع ثانی، لانه صار مودعا، اس لیے کہ وہ کیا بن گیا، مودع بن گیا، کیوں، حیث غاب الاخر، اس لیے کہ دوسرا کیا ہو گیا، پر دوسرا چلا گیا غائب ہوا، تو یہ خود بخود کیا بن گیا، مودع، ولا صنع له فی ذلک، اور اس میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں، بھائی کثوب، جیسے ایسا کپڑا، القصف الریح جسے ہوا نے ڈال دیا ہو، فی حجر انسان، کسی انسان کی گود میں، تو وہ انسان کیا بن جاتا ہے، مودع، لیکن اس کے عمل کا کوئی دخل نہیں ہوتا، ولو ادعا کل، ولوی دا کل من رجلینی کل من رجلینی الفن. اچھا جی کیا کہتے ہیں, ولو دعا کل من رجلین الفا مع ثالث انه له اوضعه اياه فنقل لهما فهذا والف اخر عليه لهما. صورت مسئلہ بھائی, یہ تفصیلی مسئلہ ہے, توجہ سے سنو بھائی. آپ کے پاس 1000 روپے موجود ہیں, زید نے دعویٰ کیا یہ 1000 میرا, بکر نے دعویٰ کیا یہ 1000 میرا. زید کہتا ہے یہ وہ 1000 ہے جو میں نے آپ کے پاس بطور امانت کے رکھوایا تھا, بکر بھی کہتا ہے یہ وہ 1000 ہے جو میں نے آپ کے پاس بطور امانت کے رکھوایا تھا, اور دونوں میں سے کسی کے پاس بھی گواہ نہیں, وہ آپ کو قاضی کے پاس لے گئے, قاضی آپ سے قسم لے گا دونوں کے بارے میں, کیا کرے گا؟ قسم لے گا, کیونکہ بینہ نہیں ہے اور وہ مدعی ہیں, مدعی کے پاس بینہ نہیں ہے تو آپ منکر پر کیا آئے گا, مطالعہ پر کیا آئے گی, قسم آئے گی بھائی. اب آپ کو قاضی نے قسم کھلائی تو کہتے ہیں بھائی اس صورت میں جس کے لیے چاہے مرضی ہے قاضی پہلے قسم آپ کو کھلا دے, چاہے زید کے لیے کہے قسم اٹھاؤ, چاہے بکر کے لیے کہے. سمجھ میں آیا؟ اچھا پھر ایک کے لیے آپ نے قسم اٹھا لی بھائی, کیا کیا؟ ایک کے لیے قسم اٹھا لی, تو پھر کیا کریں گے؟ اب دوسرے کے لیے آپ کو قسم دی جائے گی. اگر ایک کے لیے آپ نے قسم سے انکار کر دیا تو فوراً فیصلہ نہیں کیا جائے گا, بلکہ کیا کیا جائے گا, دوسرے کے لیے بھی آپ کو قسم دی جائے گی. اگر دونوں کے لیے آپ نے انکار کر دیا, پہلے کے لیے بھی انکار کر دیا پھر دوسرے کے لیے قسم دی گئی, اس سے بھی آپ نے کیا کر دیا, انکار کر دیا, تو معلوم دونوں کا دعویٰ ثابت ہو جائے گا. اب قاضی فیصلہ کرے گا, اب وہ جو 1000 آپ کے پاس تھا جس پر جھگڑا چل رہا تھا وہ دونوں کو نصف نصف دے دیا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ نصف نصف وہ دے دیا جائے گا, اور آپ سے مزید 1000 لیا جائے گا, کیونکہ دونوں کا دعویٰ کتنے کا ثابت ہوا ہے, 1000 ہے, تو وہ جو 1000 آپ کے پاس تھا جس کا جھگڑا تھا وہ تو نصف نصف ہوا, لیکن دعویٰ کتنے کا ثابت ہوا ہے, دونوں کا 1000 1000, تو 1000 اور لے کر پھر نصف نصف دونوں کو دے دیا جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ یہ مانا ولوی دا, اور اگر دعویٰ کیا کل من رجلین, دو آدمیوں میں سے ہر ایک نے دعویٰ کیا, الفن مع ثالث, ایسے 1000 کا جو کس کے پاس ہیں, تیسرے کے پاس, کیا دعویٰ کیا, کیا نہ لہو, کہ یہ کیا ہیں, اس کے ہیں, او دا ہو یا ہو, جو اس کے پاس اس نے امانت تن رکھوائے تھے, فنقل لہما, اور وہ تیسرا کیا کرتا ہے, دونوں کے لیے انکار اس نے کر دیا قسم سے, فہذا, بس یہ والے 1000, والف آخر, اور ایک اور 1000 علیہ, اس تیسرے پر لازم ہوں گے, لہما, ان دونوں کے لیے. ادعا زید علی عمر, دیکھو وہی تفصیل سے بتائیں گے, دعویٰ کر دیا زید نے عمر پر, ادعا زید علی عمر, دعویٰ کر دیا زید نے عمر پر, کہ ان الف الذی فی یدک لی, کہ وہ جو 1000 تیرے ہاتھ میں ہیں لی, وہ میرے ہیں, اودعتہ ایاک, وہ میں نے تیرے پاس امانتاً رکھوائے تھے, ودعا بکر علی عمر کذالک, اور بکر نے بھی عمر پر اسی طرح کا دعویٰ کر دیا, ولا بینۃ لاحد, کسی ایک کے پاس بھی بینہ نہیں ہے, وعمر منکر, اور عمر کیا ہے, انکار کرنے والا ہے, فالقاضی یحلفہ لکل واحد علی الانفراد, تو قاضی اس کو قسم کھلائے گا, قسم اس سے اٹھوائے گا دونوں میں سے ہر ایک کے لیے, علی الانفراد, علیحدہ علیحدہ, وَيَبْدَأُ بِأَيِّهِمَا شَاءَ, اور قاضی قسم شروع کرے گا ان دونوں میں سے جس سے بھی چاہے, یعنی بھائی دونوں کے لیے, زید کے لیے بھی قسم اٹھانی پڑے گی اور بکر کے لیے بھی, تو جس سے شروع کرے, چاہے بکر سے کے لیے پہلے قسم اٹھوا لے, چاہے, سمجھ میں آیا, جس کے لیے, قاضی کو اختیار ہے, لیکن بہتر یہ ہے, کہتے ہیں کہ قاضی اگر دونوں اصرار کرتے ہیں کہ نہیں پہلے میرے لیے قسم اٹھوائیں, دوسرا کہتے ہیں نہیں پہلے میرے لیے, تو اس صورت میں قاضی قرآن دازی کروا دے, کیا کروا دے, قرآن دازی. یہ مانا فین تشاہا, تشاہا شخ سے ہے, شخ کون کہتے ہیں, بخل کو, کس کو, بخل کو, اگر دونوں بخل کرتے ہیں, یعنی جھگڑا، مراد یہاں ہے جھگڑا کرنا، تو اگر دونوں کیا کرتے ہیں جھگڑا کرنا، ہر ایک چاہتا ہے کہ اپنا حصہ نہ چھوڑے، پہلے وہ قسم اٹھوائے بھائی، ہر ایک یعنی دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے، بس اگر دونوں جھگڑا کرتے ہیں اقرا فیہما تو قاضی ان دونوں میں کیا کروا دے، قرآن اندازی کروا دے، فَإِنَّكَ لِأَحَدِهِمَا پس اگر بھئی متعال ہے یعنی عمر نے دونوں میں سے کسی ایک کے لیے انکار کر دیا قسم اٹھانے سے، يُحَلِّفُهُ لِلْآخَرِ تو قاضی اس کو قسم دلوا دے گا، قسم اس سے اٹھوائے گا، کس کے لیے؟ دوسرے کے لیے، یعنی ایک سے لیے کر اٹھوا لے قسم تو فیصلہ فوراً نہ کرے بلکہ دوسرے کے لیے بھی، فَإِن نَقَلَ لَهُ أَيْضًا اگر اس کے لیے بھی انکار کر دیتا ہے قسم اٹھانے سے، فَهَذَا الْأَلْفُ مَعَ الْأَلْفِ الْآخَرِ عَلَيْهِ تو یہ والے ہزار دوسرے ایک ہزار کے ساتھ عَلَيْهِ اس پر کیا ہو جائیں گے، لازم يَكُونُ لَهُمَا کس کے لیے، ان دونوں کے لیے بھئی، لِأَنَّهُ أَوْجَبَ الْحَقَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا اس لیے کہ اس نے اپنے اوپر حق کو واجب کر لیا ہے، قسم سے انکار کر کے کیا کیا اس نے، اپنے اوپر واجب کر لیا ان دونوں میں سے ہر ایک کو حق ہو، سوا ان بن نقول نہیں والا نا، یہ نون لکھا ہوا ہے، یہ نسخے کی غلطی، بالبزل کنارے پر لکھا ہوا ہے، بھئی آپ نے پڑھا تھا یہ انکار عن القسم صاحبین کے نزدیک کس کے درجے میں ہے، بھئی میں نے آپ پر ایک دعویٰ کر دیا، آپ نے میرا 1000 روپیہ دینا ہے، قاضی کے پاس میں آپ کو لے گیا، بھئی توجہ کرے ادھر، بھئی میں آپ کو قاضی کے پاس لے گیا، قاضی صاحب اس نے میرا 1000 دینا ہے، آپ انکار کر رہے ہیں، قاضی مجھے کہے گا بینہ لاؤ، میں کہتا ہوں میرے پاس بینہ نہیں، قاضی آپ کو کہتا ہے قسم اٹھاؤ، بھئی آپ نے قسم سے انکار کر دیا تو میرا دعویٰ معلوم و ثابت، قاضی میرے لیے فیصلہ کر دے گا آپ کے خلاف، آپ کو مجھے کتنے دینے پڑیں گے، 1000، لیکن 1000 کس چیز کے دے رہے ہیں آپ، صاحبین کے نزدیک یہ اقرار، یہ انکار اقرار کے درجے میں ہے، گویا آپ نے کیا کر لیا، اقرار کر لیا کہ واقعی میرا دعویٰ صحیح ہے 1000 روپے کا، امام صاحب فرماتے ہیں نہیں یہ اقرار کے درجے میں نہیں یہ بلکہ یہ بذل کے درجے میں ہے، گویا آپ قسم نہیں کھانا چاہتے 1000 روپے کے لیے، آپ چاہتے ہیں بھائی میں 1000 کے لیے، اگرچہ میں آپ سچے ہیں لیکن آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، بس 1000 روپے کے لیے قسم اٹھانے پر تیار نہیں، مال تو خرچ کر رہے ہیں لیکن قسم نہیں، تو یہ آپ قسم کا فدیہ دے رہے ہیں بھائی، قسم کا لیے قسم سے بچنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، صورت سمجھے، تو امام صاحب کے نزدیک یہ 1000 جو دے رہے ہیں یہ کس کے ہیں، بدل کے، اور صاحبین کے نزدیک یہ کس وجہ سے ہے، اقرار کی وجہ سے، تو یہاں بھی اس نے کیا کیا ہے، قسم سے انکار کیا ہے، سوا ان تو یہ اس نے اپنے اوپر دونوں میں سے ہر ایک کا حق واجب کر لیا، سوا ان بالبذل اور بالاقراری، چاہے یہ کس کی وجہ سے ہو، بذل یعنی شمار کیا جائے اس کو، چاہے اقرار، تو چاہے بذل کی وجہ سے یا اقرار کی وجہ سے، دونوں صورتوں میں بھائی حق اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا، وَذَلِكَ حُجَّتٌ فِي حَقِّهِ اور یہ اقرار یا یہ بذل جو ہے حجتن، یہ کیا ہے، حجت بھائی دلیل ہے، فی حقہ کس کے حق میں، مودع کے حق میں، کس کے حق میں، مودع کے حق میں دلیل ہے، اس پر کیا واجب ہو جاتا ہے، چاہے بذل ہو چاہے اقرار ہو، دونوں صورتوں میں اسے کیا دینا پڑے گا، مال تو اس کے خلاف حجت ہے، تو کہتے ہیں وَيُسْرَفُ الْأَلْفُ إِلَيْهِمَا اور اس الف کو پھیرا جائے گا ان دونوں مدعیوں کی طرف، کیا کیا جائے گا، یعنی دونوں کو نصف نصف دے دیا جائے گا، وَصَارَ قَاضِيًا نِصْفَ حَقِّ كُلٍّ مِّنْهُمَا اور یہ جو مودع ہے یا مدع علیہ جو ہے یہ ہو گیا، کیا ہو گیا، قاضیًا ادا کرنے والا، کیا ہو گیا، کیا ادا کرنے والا، نصف حق کل منہما ان دونوں میں سے ہر ایک کے نصف، بھئی 1000 جب دیا دونوں کو، ایک کو کتنے ملے 500، دوسرے کو بھی کتنے ملے، تو ہر ایک کا دعویٰ کتنا تھا 1000 1000 کا، تو ان کا پورا حصہ مل گیا یا نصف نصف ملا، تو نصف کو یہ ادا کرنے والا ہو گیا، بنصف حق الآخری دوسرے کے نصف حق کے ساتھ، بھئی بس وہ ادا کرنے والا ہوا دونوں میں سے ہر ایک کے نصف حق کو دوسرے کے نصف حق کے ساتھ، یعنی ایک کا بھی نصف حق ادا کرنے والا ہوا دوسرے کا بھی نصف حق ادا کرنے والا ہوا فَيُغْرِمُهُ تو قاضی اب اس کو ضامن بنا دے گا کتنا کتنا حق رہ گیا دونوں کا آدھا آدھا پانچ پانچ سو یہ کتنا بن گیا ایک ہزار تو قاضی اس کو مزید ایک ہزار کا کیا بنا دے گا ضامن بنا دے گا وَعَلَمْ جَانْ لَتُوْ أَنَّ نُقُولَهَا هُنَا يُفَارِقُ الْإِقْرَارَ کہ نقول جو ہے قسم سے جو انکار ہے یہاں پر مختلف يُفَارِقُ مختلف ہے یعنی جدا ہوتی ہے اقرار سے یعنی اسے مختلف ہے اچھا فرق بتلا رہے ہیں کہتے ہیں یہاں اگر اس نے اقرار کر لیا یہ تو اس وقت صرف قسم سے انکار کر رہا ہے کیا کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے دونوں کا حق واجب ہو رہا ہے لیکن اگر وہ کسی ایک کے لیے اقرار کر لیتا ہے تو اقرار اور نقول یہاں ایک حکم نہیں ہے دونوں کا ایک حکم بھئی دیکھو ایک کے لیے قسم سے انکار کیا تھا تو دوسرے کے لیے ہم نے قسم دی تھی یا نہیں دی تھی قسم دوسرے کے لیے بھی دی لیکن اگر اس نے ایک کے لیے اقرار کر لیا تو دوسرے کے لیے قسم ہی نہیں دی جائے گی بس وہ ہزار اس کو دے دیا جائے گا جس کے لیے اس نے کیا کیا ہے زید نے بھی دعویٰ کیا یہ ہزار میرا بکر نے بھی دعویٰ کیا یہ ہزار میرا ہم نے امانت رکھوائی تھی تمہارے پاس اس نے اقرار کر لیا یہ ہزار کس کا ہے زید کا بس مولانا ختم بس یہ پیسے زید کو دے دے گا اور بکر کے لیے اب قسم بھی نہیں کیونکہ جھگڑا ہی اسی ایک ہزار میں تھا اور اس کا اس نے اقرار کر لیا سمجھ میں آیا تو لہذا اقرار یہاں پر نقول کی طرح نہیں ہاں کیونکہ نقول میں تو ایک کیسے انکار کرتا تھا تو دوسرے کے لیے پھر کیا دی جاتی تھی اسے قسم دی جاتی یہ معنی ہے وَعَلَمْ أَنَّ نُقُولَهَا هُنَا يُفَارِقُ الْإِقْرَارَ جان لے تو کہ نقول جو ہے یعنی قسم سے انکار جو ہے یہاں پر یہ جدا ہے اقرار سے اسے مختلف ہے فَإِنَّهُ اِذَا قَرَ لِحَدِهِمَا اسی کے جب ان دونوں میں سے کسی ایک کے لئے اقرار کر لے گا يُقْضَى لَهُ تو اسی ایک کے لئے کیا کر دیا جائے گا فیصلہ وَلَا يُحَلَّقُ لِلْآخَرَ اور دوسرے کے لئے اس سے قسم نہیں اٹھوائی جائے گی لِأَنَّ الْإِقْرَارَ حُجَّةٌ فِي نَفْسِهِ اس لئے کہ اقرار کیا ہے فِي نَفْسِهِ بھئی اقرار ادھر دیکھو بھئی اقرار فی نفس ہی حجت ہے ایک آدمی کہتا ہے دوسرے کے لیے میرے اوپر ایک ہزار روپے ہیں تو یہ حجت بن گئی یا نہیں بن گئی اس پر کیا لازم ہو گئے ایک ہزار لیکن قسم سے انکار یہ حجت نہیں ہے جب تک قاضی فیصلہ نہ کرے جب تک قاضی فیصلہ قاضی نے کہا قسم اٹھاؤ اس نے کہا میں نہیں اٹھاتا تو کیا پیسے ثابت ہو گئے اس پر نہیں اب قاضی فیصلہ کرے گا کہ ثابت ہوا تمہارے اوپر دعویٰ صحیح ہے اب مولانا اب انکار عن القسم اب حجت بنا جبکہ اس کے ساتھ کیا مل گیا قاضی کا فیصلہ جبکہ اقرار میں قاضی کے فیصلے کی ضرورت نہیں تو لہذا اقرار کے الگ صورت ہے اور انکار عن القسم کی الگ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ حُجَّتٌ فِي نَفْسِهِ اس لئے کہ اقرار فی نفسی حجت ہے یعنی خود ہی حجت ہے وَالنُقُولُ اِنَّمَا يَصِيرُ حُجَّتًا بِقَضَاءِ الْقَاضِ اور نقول جو ہے وہ حجت بنتی ہے بِقَضَاءِ قاضی کے فیصلے سے فَجَازَ تَأْخِيرُ الْقَضَاءِ لہذا قضاء فیصلے بھئی دیکھو بھئی اقرار جب ایک کے لئے اقرار کر دے گا تو دوسرے کے لئے قسم دلائی جائے گی یا بس ختم فوراً فیصلہ کر دیا جائے گا فیصلہ لیکن تو یہ کیونکہ اقرار کی نفس ہی حجت ہے لیکن اگر وہ قسم سے کیا کرتا ہے ایک کے لیے انکار کرتا ہے تو فوراً فیصلہ نہیں کیا جائے گا بلکہ دوسرے کے لیے بھی قسم دیجئے گی پھر دونوں کے بارے میں جب وہ انکار کر دے گا اب قاضی کیا کرے گا فیصلہ کرے گا تو چون فجازت آخر القضاء لہذا جب ایک کے لیے اس نے انکار کر دیا ادھر دیکھو بھئی زید کا کیا دعویٰ تھا یہ ہزار روپے میرے ہیں میں نے امانت رکھوائے تھے اب قاضی نے کہا زید کے لئے قسم اٹھاؤ تم کہ یہ پیسے اس کے نہیں ہیں بطور امانت کیا آپ کے پاس تو مدعی کیا کرتا ہے انکار کر دیتا ہے تو کیا انکار کی وجہ سے یہ پیسے زید کے ثابت ہو گئے نہیں جب تک قاضی فیصلہ نہ کرے تو جب یہ پیسے زید کے ثابت نہیں ہوئے ابھی تو اب فیصلے کو مؤخر کیا جار کرنا جائز ہے اور بکر کے لیے بھی کیا کھلوا دی جائے قسم اٹھوا دی جائے سمجھ میں آیا اگر نقول حجت ہوتا قاضی کے فیصلے کے بغیر ہی تو جب ایک کے لیے انکار کیا فوراً یہ پیسے کس کے ثابت ہو گئے اس ایک کے ثابت ہو گئے اب دوسرے کے لیے تو قسم اٹھوانا صحیح نہیں کیونکہ جھگڑا جن پیسوں کا تھا وہ کس کے ثابت ہو جاتے ایک کے لیکن وہ قضاء قاضی کے بغیر وہ اس سے وہ بینہ ہی وہ حجت ہی نہیں ہے، لہذا قضاء جب تک نہ ملے وہ حجت نہیں، تو جب وہ حجت نہیں ہے تو لہذا اب قضاء کو کیا کرنا جائز، مؤخر بھی کر لو، کرنا بھی جائز اور مؤخر کیا جائے گا، دوسرے کے لیے بھی قسم اٹھوائی جائے گی، پھر کیا کیا جائے گا؟ صورت بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ جی نہیں آئی سمجھ میں؟ دیکھو فرق ہے، اقرار فی نفسہ حجت ہے لیکن قسم سے انکار فی نفسہ حجت، اقرار جب کر لے تو اب مولانا فوراً فیصلہ کر دیا جائے گا، دوسرے کے لیے اب ہم اس سے قسم نہیں اٹھوائیں گے، لیکن قسم سے انکار یہ فی نفسہ حجت نہیں جب تک اس کے ساتھ قاضی کا فیصلہ نہیں ملے گا، لہذا اگر وہ اقرار کر لے، کیا کر لے، تو آپ دوسرے کے لیے قسم اٹھوائی جائے گی یا فوراً فیصلہ کر دیا جائے گا؟ فوراً فیصلہ کر دیا جائے گا، کیونکہ اقرار کیا ہے، فی نفس ہی حجت، لیکن اگر اس نے دوسرے کے ایک کے لیے قسم اٹھانے سے انکار کیا تو فوراً فیصلہ کیا جائے گا؟ نہیں، کیونکہ یہ فی نفس ہی حجت نہیں، لہذا اب جائز ہے کہ فیصلے کو مؤخر کیا جائے اور پہلے کس کے لیے قسم اٹھوا لی جائے، دوسرے کے لیے، کیونکہ پہلے کے لیے اس نے اقرار نہیں کیا بلکہ صرف قسم سے انکار، اور قسم سے انکار تو فی نفس ہی حجت نہیں، اس کے ساتھ ابھی تک قاضی کا فیصلہ ملا ہی نہیں، جب یہ فی نفس ہی حجت نہیں ہے، ابھی ایک حق ثابت نہیں ہوا تو اب کیا کرو، دوسرے کے لیے بھی قسم، جب دونوں کے لیے وہ انکار کر دیتا ہے اب کیا کر دو، فیصلہ کر دو، اب مولانا وہ انکار کیا بن جائے گا، حجت، اور دونوں کے لیے حجت بنے گا، تو دونوں کے ہزار ہزار اس پر کیا ہو جائیں گے، ثابت، صورت سمجھ میں آ گئی، یہ معنی ہے فجاز تاخیر القضائی، تو جائز ہے قضاء کو مؤخر کرنا ایک قسم سے انکار کے بعد ہی، جی تاکہ لیحلف لسانی کر دیں، بھائی اس کو لسانی ہونا چاہیے، لیحلف لسانی، جی یا یوں کر دیں لیحلف، جی معروف پڑھ لیں، مشہور پڑھ لیں، زمین لیحلف لسانی، قضاء کو مؤخر کرنا جائز ہے تاکہ قاضی اس سے قسم اٹھوا لے، لسانی کس کے لیے، یہ لیحلف پڑھیں، اگر قسم اٹھوا لے، کون اٹھوا لے، قاضی، یا لیحلف پڑھ لے تاکہ اس سے قسم اٹھوا لی جائے، لسانی کس کے لیے، ثانی کے لیے، یا لیحلف پڑھ لے تاکہ وہ قسم اٹھا لے، کس کے لیے، تینوں مترجمے صحیح ہیں، حتی اذا نقل لاحدہما، یہاں تک کہ اگر اس نے کسی ایک کے لیے انکار کیا، وقضى القاضی بھی، اور پھر قاضی نے کیا کر دیا، بھائی فیصلے کی بہتر صورت یہ ہے کہ پہلے دونوں کے لیے قسم اٹھوائے پھر قاضی فیصلہ کرے، کسی ایک کے سے وہ انکار کرے تو فوراً قاضی فیصلہ، لیکن اگر اس نے ایک کے لیے انکار کر دیا اور قاضی نے فوراً فیصلہ کر دیا، قاضی نے کہا تم قسم اٹھاؤ گے، تم نے تمہارے پاس یہ بکر نے امانت، زید نے تمہارے پاس یہ امانت نہیں رکھوائے تھے، اس نے انکار کر دیا کہ نہیں میں قسم نہیں اٹھاتا، تو قاضی کو فوراً فیصلہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ کیا کرنا چاہیے، دوسرے کے لیے بھی قسم اٹھوانی چاہیے اس سے، لیکن اگر قاضی نے پہلے سے انکار کرتے ہی فوراً کیا کر دیا، فیصلہ، تو کیا یہ ہزار یہ اس پہلے کے لیے ثابت ہو گئے، کہتے ہیں تو اس میں دو روایتیں ہیں، کیا ہیں، دو روایتیں ہیں، ایک روایت فخر الاسلام بزدوی رحمہ اللہ کی ہے اور دوسری امام خصاف رحمہ اللہ کی ہے، بھائی پہلی روایت کے مطابق ایک کے لیے قسم اٹھوانے سے دوسرے کا حق باطل نہیں ہوتا، دوسرے کے لیے بھی پھر قسم اٹھوا لے، تو پہلی قسم سے انکار کی وجہ سے جو قاضی نے فیصلہ کیا تو وہ ہزار سارے کس کے ثابت ہوئے، پہلے کے، لیکن پھر جب دوسرے کے لیے بھی اس نے قسم سے انکار کیا اب پھر قاضی فیصلہ کرے گا، تو اب دوسرے کا پہلے کے لیے فیصلہ کر دینے سے دوسرے کا حق باطل نہیں، تو اب وہ ہزار ان دونوں میں کیا بن جائے گا، مشترکہ ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، مشترکہ ہو جائے گا، جبکہ امام خصاف فرماتے ہیں کہ نہیں، جب ایک کے لیے قاضی نے فیصلہ کر دیا تو قسم سے انکار ویسے تو حجت نہیں تھا، لیکن قاضی کا فیصلہ جب مل گیا تو یہ کیا بن گیا، حجت، جب حجت بن گیا تو جو ہزار جس میں جھگڑا تھا وہ کس کے ثابت ہو گئے؟ پہلے کے، تو وہی پیسے وہ تو کس کے ہو گئے؟ پہلے کے، جب پہلے کے ہو گئے تو اب دوسرے کے لیے قسم کی قسم نہیں اٹھوائی جائے گی۔ حتی اذا نقل علی احد مما، یہاں تک کہ اگر اس نے کسی ایک کے لیے قسم سے انکار کر دیا، وقضی القاضی بہ، اور قاضی نے اسی ایک سے انکار پر فیصلہ کر دیا، فعلی روایت فخر الاسلام البزدوی رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ، ان کے نزدیک یحلف للثانی، پھر بھی کیا کی جائے گی؟ اگر فیصلہ کر بھی دے پھر بھی دوسرے کے لیے قسم اٹھوائی جائے گی۔ فَإِن نَقَلَ، پھر اگر وہ دوسرے کے لیے بھی قسم سے انکار کر دیتا ہے، تو یقضی بینہما بہ، تو فیصلہ کر دیا جائے گا ان دونوں کے درمیان، یا یقضی یا قاضی فیصلہ کر دے گا ان دونوں کے بیچ بہ۔ کیا معنی؟ اس ہزار کا ان دونوں کے بیچ کیا کر دے گا؟ فیصلہ کر، کہ وہ آدھا آدھا کرو اور مزید ہزار بھی لے کر آؤ۔ اچھا، لِأَنَّ الْقَضَاءَ لِلْأَوَّلِ لَا يُبْطِلُ حَقَّ الثَّانِي، اس لیے کہ پہلے کے لیے فیصلہ کر دینا یہ ثانی کے حق کو باطل نہیں کرتا۔ وَعَلَى رِوَاتِ الْخَصَّافِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى رَحْمَةً وَاسِعَةً، اور امام خصاف رحمہ اللہ کے نزدیک لا يحلف للثانی، دوسرے کے لیے قسم نہیں اٹھوائی جائے گی۔ لِأَنَّ الْقَضَاءَ وَقَعَ فِي مُجْتَهَدٍ فِيهِ، اس لیے کہ قاضی کا جو فیصلہ ہے، اس لیے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ واقع ہوا ہے مجتہد فی مسئلے کے اندر، ایسے مسئلے میں جس کے اندر کس کی گنجائش ہے؟ اجتہاد کی گنجائش ہے۔ لِأَنَّ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ قَالَ، بھئی اجتہاد کی گنجائش اس طرح بھئی کہ جیسے اوپر امام فخر الاسلام نے کیا فرمایا کہ ایک کے لیے فیصلہ کرنے سے دوسرے کا حق باطل نہیں ہوتا، تو بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں جب ایک کے لیے قسم اٹھوائی اس نے انکار کیا اور قاضی نے فیصلہ کر دیا تو اب دوسرے کے لیے قسم نہیں اٹھوائی جائے گی۔ معلوم ہوا یہ مسئلہ کس قسم کا ہے؟ مجتہد اجتہاد کی گنجائش ہے۔ تو بعضوں نے کہا کہ ثانی کا حق باطل نہیں، بعضوں نے کہا ثانی کا حق ختم۔ سمجھ میں آیا؟ اس لئے کہ فیصلہ جو واقع ہوا ہے وہ مجتہد فی مسئلے میں ہوا ہے۔ لئن بعض العلماء قال، اسے کے بعض علماء کرام وہ فرماتے ہیں کہ اذا نقل لاحدہما، کہ جب اس نے کسی ایک کسی کیا کر دیا، انکار کر دیا قسم اٹھانے سے، یقضی له، تو اس کے لئے فیصلہ کر دیا جائے گا، ولا یؤخر لتحلیف الثانی، اور مؤخر نہیں کیا جائے گا دوسرے کے لئے قسم اٹھوانے کے لئے، لئن النقول قل اقرار، اسے کے قسم سے انکار یہ بھی کس کی طرح ہے؟ اقرار ہی کی طرح ہے بھئی۔ وفی الاقرار لا یؤخر، اور اقرار میں تو مؤخر نہیں کیا جاتا تھا، تو یہاں پر بھی مؤخر نہیں کیا جائے گا بھئی۔ چلیے، ہمارا نحادہ والمرام، اللہ عالم حقیقت الکلام۔